الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
السلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, 14 اگست یہ یوم آزادی ہے. پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا, اور اس کی اسلامی تاریخ بتائی جاتی ہے, وہ ہے 27 رمضان المبارک. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے, اور اس میں بسنے والے ہر عاشق رسول کو اللہ کریم نظر بس سے بچائے, اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے, اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ کریم ہمارے ملک وطن عزیز کو محفوظ فرمائے, اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ سلسلہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم نے مختلف معاشرے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میں اپنی سیدھی طرف سے شروع کروں تو میرے ساتھ آئی ٹی کے شعبے سے ریلیٹڈ, انٹرنیٹ کے شعبے سے, کمپیوٹر کے شعبے سے ریلیٹڈ ہمارے نوجوان اسلامی بھائی موجود ہیں, اور اگر میں اس طرف آؤں تو ہمارے ساتھ ہمارے وکیل اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, الحمدللہ ان کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کریں گے. دوسری طرف آتے ہیں تو ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پروفیسر اور لیکچرار بھی ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, اور اس طرف آؤں تو ہمارے ملک کے صحافی اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. تو اور پھر دیگر یہ کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں دیگر عاشقان رسول بھی جمع ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ملک جب آگے بڑھتا ہے تو اس میں بہت سارے شعبے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, عوام سے ریلیٹڈ کئی چیزیں ہوتی ہیں, تعمیر و ترقی سے ریلیٹڈ کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ان میں سے ہر ایک سے ان کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, ان کے پیشے کے بارے میں یہ پوچھیں گے کہ آپ کے کام کا, آپ کے پیشے کا ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ہے. یہ ہے ہمارا اصل ہے کہ یہ ایجوکیشن ہے, تو ایجوکیشن ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے ملک کی ایک بڑی تعداد, کروڑوں پاکستانی کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کروڑوں پاکستانی, دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ پاکستانی کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک تعلیم حاصل کرنے والا فرد اپنے ملک میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے, تو ایک اسٹوڈنٹ سے بات کرنی ہے تو ہمارے پاس ایسا کہ اسلامی بھائی موجود ہیں, لیکن ایک ٹیچر کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ملک کے معمار تیار کرتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ان سے بھی اس کے بارے بات کریں گے. صحافت ایک انتہائی اہم ترین شعبہ بنتا جا رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے, دنیا بھر میں اس شعبے کو ایک اہمیت حاصل ہے, ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر, وکیل, آئی ٹی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں سے, ان سب سب ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے شعبے کے متعلق, اور مقصد یہی ہے کہ ہمارا یہ شعبہ ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے یا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سب سے پہلے ہمارے جو ٹیچرز اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں, میں ان سے کچھ عرض کروں گا کہ حضور آپ اپنے شعبے کے بارے میں بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے یہاں کروڑوں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, ہمارے یہاں کروڑوں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, مگر بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تربیت اس طرح کی نہیں ہو پا رہی کہ جیسے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے. تعلیم برائے تعلیم یا تعلیم برائے تربیت, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اشتیاق احمد, کراچی یونیورسٹی سے ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں. تحقیق کے شعبے سے ہمارا تعلق ہے, تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے. دو بنیادی باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی شخصیت میں کچھ چیزیں فطری طور پر ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نرچرنگ کی جاتی ہے, جن کو گروم کیا جاتا ہے اور ان کو بہتر بنایا جاتا ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جوہر قابل چھپا ہوا ہے. استاد کا بنیادی طور پر یہ کام ہے کہ وہ اس جوہر کو تلاش کرے اور پھر اس کی گرومنگ کرے. ہمارے معاشرے میں جس طرح آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ بہت زیادہ اسٹوڈینٹس ہیں تعداد کے حساب سے, اور جو اتنی بڑی تعداد میں طلباء کا سوشل امپیکٹ ہونا چاہیے یا ڈیولپمنٹل امپیکٹ ہونا چاہیے وہ شاید نظر نہیں آ رہا. اس میں بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ بنیادی چیز نصاب ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے دینی ملی اور قومی تقاضوں کے مطابق ہم وہ نصاب تیار کر پائے ہیں یا نہیں. اور صاف ظاہر ہے کہ اگر نصاب میں کمی اور کجی رہے گی تو پھر اس ایک سب سٹینڈرڈ نصاب کی بنیاد پر کیا تربیت ہوگی.
یعنی آپ جو بنیاد قرار دے رہے ہیں, یعنی آپ ایک تو یہ کس بات کو اون کر رہے ہیں کہ ہاں تربیت کی کمی ہے,
یہ دوسرا
اگرچہ وہ کوالیفائڈ ہیں, وہ ایجوکیٹڈ ہیں, وہ ٹرینڈ نہیں ہے,
بالکل
ان کی تربیت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے.
بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے پہلی بات یہ کہ نصاب, دوسری چیز ہے کہ اس نصاب کو کون پڑھا رہا ہے. استاد, استاد کی خود تربیت ہوئی ہے, اس کی اخلاقی دینی, اور پھر اس جس نصاب کو وہ پڑھا رہا ہے ٹیکنیکلی اور پروفیشنلی کیا اس کو اس کے اوپر کمانڈ حاصل ہے. تو یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو بہتر کیا جائے گا تو ہی جس معاشرتی سوشل اور اکنامک امپیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ریفلیکٹ ہو ہماری سوسائٹی میں وہ صورت میں.
آپ کیا فرماتے ہیں؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
میرا نام ڈاکٹر افضال احمد ہے اور این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی سے میں تعلق ہے. جس بات کی طرف حاجی صاحب نے اشارہ کیا بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں اسپیشلی نصابی تعلیم تو بہت اچھی دی جا رہی ہے لیکن اخلاقی طور پہ ہمارے کچھ مسائل درپیش ہیں. اس میں ایک نقطہ تو یہ کہ جب ایک اسٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں آتا ہے تو تقریباً اس کا کردار اور بن چکا ہوتا ہے کیونکہ 17-18 سال کی عمر تک, تو اس میں ایک بہت بیسک کردار جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن کا ہو سکتا ہے. تو اسکول ایجوکیشن میں بیسکلی اس وقت بچے کی شخصیت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے جب وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر میرے خیال سے نصاب میں اور کردار کی تعمیر.
آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی اور کالج سے زیادہ امپورٹنٹ اسکول لائف ہے,
وہ بہت,
اور وہاں کو زیادہ آپ اہمیت دے رہے ہیں کہ وہاں پر ان کا جو کردار کی جو درستی کا جو معاملہ ہے وہاں پر اس کو دیکھا جائے,
وہاں پر زیادہ وہ
زیادہ
فوکس ہاں امپیکٹ ہوگا,
زیادہ امپورٹنٹ
بچہ ہوتا ہے وہ کچا ذہن ہوتا.
باقی آپ کے یہاں معاملہ سب سلامت,
وہ اچھا نہیں ہے, وہ بھی اچھا نہیں,
اچھا نہیں,
کیونکہ ہمارے بھی جو کورسز ہیں اگر ہم 40-44 کورسز 4 سال میں پڑھاتے ہیں تو سب کے سب ٹیکنیکل ایجوکیشن پر ہی فوکسڈ ہیں. مشکل سے 1-2 کورسز ہوتے ہیں جو کہ اخلاقی اور دینی اعتبار سے ہوتے ہیں. تو
آپ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد طارق راجپوت ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ طالب علم جو ہے وہ ایک پودا ہے, ایک چھوٹا پودا ہے, اس کو استاد نے گروم کرنا ہے, استاد نے اس کو درست کرنا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں جس پودے کی پرورش کرنی ہے, جسے درست کرنا ہے اور جس کو ہم نے پروان چڑھانا ہے, استاد وہ مالک کا کردار ادا کرتا ہے اور اس پودے کو پروان چڑھانا ہے. اب استاد بذات خود اگر خدا نہ خواستہ حب الوطنی سے خالی ہے, وہ اپنے اگر
دینی اخلاق دینی معیار
جی اس سے وہ ہٹا ہوا ہے یا اس کے خدا نہ خواستہ نظریات اپنے درست نہیں ہیں, تو وہ پھر اس پودے کی رکھوالی اور اس کی درستگی کیسے کرے گا؟ ہمارا جو اساتذہ کرام کا مین کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا شہری پیدا کریں, ایک ایسا بندہ بنائیں اس کو کہ وہ اچھا پاکستانی ہو, معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنے والا ہو, معاشرہ اس سے فائدہ اٹھائے, نہ کہ وہ معاشرے کے لیے ناسور بنا ہوا ہو, معاشرے کے لیے مصیبت بن جائے.
سرکار آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن انفراسٹرکچر کے اندر کہیں سیوک سینس کے کوئی پراپرلی ٹاپکس ہیں جن پر پراپرلی اسٹوڈینٹس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہو؟ کیونکہ ہمارے تو یونیورسٹی میں پارکنگ بھی صحیح نہیں کر رہے لوگ.
جی آپ درست فرما رہے ہیں, یہ میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ روڈ کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر کے لوگ رک جاتے
یعنی
ہیں.
ہمارے سیوک سینس کو ڈیولپ کرنے کی کمی آپ محسوس کرتے ہیں؟
جی بالکل کمی ہے.
سبجیکٹ بھی کم ہے اس کے؟
سبجیکٹ تو جس طرح ابھی ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے اور ڈاکٹر افضال صاحب نے ابھی جس سے عرض کیا ہے کہ سبجیکٹ کی کمی یہ ہے کہ وہاں پر ہم اپنے اپنے جو اسپیشل سبجیکٹس ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی کا فزکس ہے تو فزکس پڑھا رہا ہے, کیمسٹری ہے تو کیمسٹری پڑھا رہا ہے, کوئی زولوجی ہے تو زولوجی پڑھا رہا ہے, باٹنی ہے تو باٹنی پڑھا رہا ہے. اب اس میں وہ اخلاقی تعلیمات جو ہیں جو کہ ماضی میں وہ پڑھ کر تو آئے ہیں, یعنی وہ 10 کلاس میں پڑھ کر آئے ہیں, وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھ کر آئے ہیں, وہ بی ایس سی میں پڑھ کر آئے ہیں, وہاں پہ اسلامیات لازمی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو طالب علم پڑھتے ہیں وہ صرف امتحان دینے کے لیے پڑھتے ہیں, وہ عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے, نہ ان کی گرومنگ اس طرح سے کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں. تو اس لیے
بیسک کیا فرمانا چاہ رہے ہیں آپ کے؟ اصل تو ٹیچر کی تربیتی کمی پر آپ میرا خیال فوکس کر رہے ہیں. یہ آپ کو مالی کی جو آپ نے مثال دی,
جی جی جی,
اس پودے کو پروان چڑھانے کے لیے مالی کی جیسی تربیت ہونی چاہیے تھی ویسی مالی کی تربیت
وہ پوری ذمہ داری ادا نہیں کر.
آپ کا یہ کہنا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا ٹائم ہوگا تو یوں کہ ہم سب کی, کیونکہ ابھی تو مریضوں کے بہت معاملہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرنا ہے. صافی کو تو ویسے ہی تھوڑا سا سننے کے بعد پھر سوالات کی عادت ہوتی ہے نا. نہیں حضور بالکل آپ کی طرف ہی آئیں گے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مراد علی ہے. حائی صاحب نے جو فرمایا اس کے مطابق میرا نظریہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کا طالب علم ہے وہ نصابی طور پر تو مضبوط ہو چکا ہے, نصاب بہتر پڑھایا جا رہا ہے ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن, کیونکہ میرا تعلق یونیورسٹیز ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام نصاب کو الائن تو کر دیا ہے, لیکن وہ جو سینس ہے ہمارا تہذیب یافتہ قوم ہونے کا سینس ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا.
کہاں ہوگا؟
تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے اس میں, اور جنرلی جو ہم آبزرو کرتے ہیں, ہم جو معاشرے میں چیزیں دیکھتے ہیں, اگر اسٹوڈنٹس کو طالب علموں کو نچلے لیول سے نچلے اسکول لیول سے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول سے ہی تربیت کا عمل شروع کر دیا جائے, کچھ سیوک سینس کے کورسز پڑھائے جائیں, جیسے کہ میں بزنس ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے اور میں بزنس ایجوکیشن ہی پڑھاتا ہوں اور مختلف میڈیا سائنسز میں بھی پڑھاتا ہوں, کچھ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو بھی بزنس پڑھاتا ہوں جو کہ بہت ہی چند کورسز ہوتے ہیں. سو آئی ہیو آبزروڈ, میں نے یہ آبزرو کیا ہے, میری اپنی جو اپنا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشینز بنتے جا رہے ہیں. ہمارا جو ایکچوئل سینس ہے, جو ہمارا اصل سینس ہے, سینس آف جو آپ نے جیسے فرمایا سیوک سینس ہمارے یہاں نہیں ہے, تہذیب یافتہ قوم ہونے کا بچوں میں سینس نہیں ہے. اور یہ سینس کب آئے گا؟ جب ہماری بنیاد مضبوط ہوگی, اور ہماری بنیاد مضبوط ہوگی اسکول لیول سے.
آپ چاروں اس چیز کو آن کر رہے ہیں کہ جو تعلیم حاصل کرنے والوں کی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت نظر نہیں آتی,
وہ نظر نہیں آتی,
اور اس نظر نہ آنے کی ایک وجہ اسکول سسٹم میں کمزوری, وہاں سے ایک چونکہ بچہ پراپرلی مطلب کہ وہ چیز گین کر رہا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ٹیچر کی کمزوری, کچھ نصاب کے اندر بہتری, اور کچھ ٹاپکس بڑھانے چاہیے جس میں اخلاقیات و سیوک سینس سے ریلیٹڈ چیزیں.
بھائی صاحب ایک چیز
حضور, اس میں الحمدللہ جس طرح سے ہمارے اساتذہ تشریف فرمائے اور آپ الحمدللہ مدنی پھول دے رہے ہیں, اس میں اساتذہ کرام سے آپ کی وساطت سے میں یہ عرض کروں گا کہ ٹیچنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پروفیشن آن دا پلانٹ. اس وقت جتنے بھی ہمارے پاس پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں وہ سب کے سب انہیں سے پڑھ کے آئے ہیں, اور ٹیچنگ پوری اس وقت دنیا میں اس جیسا کوئی پیشہ نہیں ہے, جیسا کوئی پروفیشن نہیں ہے. اب دیکھیے ایک تو بات انہوں نے یہ فرمائی کہ ایجوکیشن لیول جو گراس روٹ لیول ہے پرائمری سیکنڈری اس کی تربیت ہو اور اوپر آئے. اس وقت جو آلریڈی کالجز اور یونیورسٹیز میں لاکھوں لاکھ طالب علم موجود ہیں,
کروڑوں
یعنی طالب علم موجود ہیں یونیورسٹی کے اندر,
آپ کو صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا سبن میں, یاد رکھیے گا دنیا بھر میں پڑھنے والے یورپ کے اندر, انگلینڈ کے اندر, اسی طرح مطلب امریکہ کے اندر, چائنا کے اندر, اور دنیا کے ساؤتھ کوریا میں اسٹوڈینٹ سے مل کر رہا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کے وہ اسٹوڈینٹ اسپیشلی جو اردو سمجھ رہے ہیں, اس طرح ہند میں, بنگلہ دیش کے اندر, دنیا بھر کے اسٹوڈینٹ آپ کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے. اسٹوڈینٹ کے میں خاص بات کر رہا ہوں.
حضور یہاں پہ جیسے آپ نے فرمایا الحمدللہ یہ واقعی دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے, اس کی ویورشپ ایسی ہے الحمدللہ. آپ کا بھی سفر رہا اور ہم نے مدنی چینل پہ یہ مناظر بھی دیکھے کہ آپ جب ایسے ممالک میں گئے جہاں پر ایجوکیشن کریز بہت زیادہ ہے, اگر پاکستان کے اندر یہ شرح 58% ہے تو وہاں پہ شاید 90% 95% ہو. آپ نے وہاں جا کے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اور ان کے طلبہ کو کسی جگہ بلا کے الحمدللہ لیکچر دیا اور یہ درس و بیان کا سلسلہ ہوا. اب یہاں پر یہ کہ ان کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے. جس طرح آپ نے دنیا کی بات کی تو دنیا میں سن 2018 کے سینسس کے مطابق 7 ارب 60 کروڑ انسان بستے ہیں, جس کا 41% یعنی 41% 24 سال اور اس سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. اور نوجوان کا ایک پیشن ہوتا ہے, اس پہ توانائی زیادہ ہوتی ہے, اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اس کے جسم کا یعنی اس کے دماغ کا وہ پورشن ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا جس میں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. ڈیسیژن میکنگ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جا رہے ہیں ون ویلنگ کر رہے ہیں, اس کی بائک کسی گاڑی سے ٹکرائی, وہ گرا, پھر دوبارہ اٹھ کے, اگر وہ بچ گیا اور اس کو انجری نہیں آئی, دوبارہ اٹھ کے دوبارہ اسی بائک پہ اسی روڈ پہ ون ویلنگ کر رہا ہوتا. اس کو سمجھ نہیں آتی اس کی وینٹ کہاں سے ہو, توانائی کہاں سے وہ لگائے. اب میرا نہیں خیال کہ جس طرح سے اشتیاق بھائی کو مرکز رولے لاہور سے یہ پڑھے ہوئے ہیں, ان کو تب کا الحمدللہ ان سے سیکھتے رہے ہم, اس زمانے بھی ان کو پتا ہے کس طریقے سے کالج لائف میں اور آگے ہم نے نوجوانوں کو گروم اپ کیا. میرا نہیں خیال کہ آپ یونیورسٹی اسٹوڈینٹس بالکل اس چیز کو ڈس اون کریں گے. اف یو آر سیئنگ دیٹ ویل دا اونلی ریفربشمنٹ اونلی ڈیولپمنٹ ایز اے اسکول لیول, یہ ایسا تو نہیں ہوگا. نصاب کے اوپر بھی اتنا زیادہ کسی کا اختیار تو نہیں ہوتا, جو نصاب بنانے والے انہوں نے بنا دیا, اب ہمارا اس میں کیا رول ہوگا؟
مسئلہ یہ سبحان بھائی, اگر یہ نصاب کے علاوہ پڑھانے جاتے ہیں جس کو آپ غیر نصابی لیکچر بھی کہہ رہے ہیں, غیر نصابی سرگرمیاں کہہ رہے ہیں, جس کو اگر چاہے آپ نصاب میں لیتے, تو پھر ان کو یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ یار انہوں نے اپنا وہ کام پورا نہیں کیا, انہوں نے یہ چیز پوری نہیں کی, تو ان سے ان کے بارے میں پھر ان کی سیلریز ان کا جو بھی ایک ہوگا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی میں ڈاکٹر آفتاب ہوں. میں بحث سن رہا تھا تو مجھے ایک ذہن میں خیال آیا کہ تعلیم اور تربیت دو بڑے اہم جز ہیں. ہم اسکول سسٹم میں, کالج سسٹم اور یونیورسٹی سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ہم گھر ڈسکس نہیں کر رہے. جو ماں کی گود ہے, جو پہلے جہاں سے بچہ شروع ہوتا ہے, وہاں بھی تو تربیت دی جاتی ہے.
ڈاکٹر صاحب وہ ٹاپک میں معذرت کے ساتھ, یہ ٹاپک تھا میرے ذہن میں, لیکن آج میری کوشش یہ ہے کہ آج ہم گھر ڈسکس نہیں کریں گے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم مدنی چینل پر گھر ڈسکس کرتے رہتے ہیں.
میں چھوٹا سا اس میں معذرت کے ساتھ میں وہ ایلیمنٹ لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ تعلیم اور تربیت دونوں ایک ساتھ ساتھ چیز ہوتی ہے. یقیناً درسگاہوں میں تعلیم تو دی جاتی ہے, تربیت کا فقدان ہے, لیکن تربیت جو ہے وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم جیسے سیوک سائنس کی بات کر رہے ہیں, میں اپنی چھوٹی سی مثال دوں, میرے بچے اب گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ڈونٹ تھرو اینی تھنگ ود آؤٹ, یو نو آپ کھڑکی میں سے باہر نہیں پھینکیں, جو بھی آپ چیز کھا رہے ہیں ریپر میں چاہے وہ اپنے گاڑی میں رکھیں, گھر جائیں اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں. بہت چھوٹی سی چیز ہے یہ,
امپورٹنٹ ہے.
جی ہاں, یا آپ سگنل اگر کراس کر رہے ہیں, یہ ہمارے کریکولم میں کہیں نہیں ملے گا کہ سگنل کو توڑنا چاہیے, ریڈ کیا ہوتی ہے, لائٹ کیا ہوتی ہے. یہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے وہ فادر ہیں, انکل ہیں, چاچا ہیں, کوئی بھی ہیں, وہ بچوں کو پتا چلتا ہے اگر میں نے اگر کراس کر دیا ریڈ لائٹ, تو بچہ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے گا تو وہ بھی یہی کام کرے گا جو ہمارے معاشرے میں. تو بس میں اتنی سی گزارش کروں گا کہ تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ چیزیں ہیں. درسگاہوں کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اور گھر کی اپنی اہمیت.
ڈاکٹر صاحب تو آپ کیا تعلیم کو تعلیم اداروں کے ساتھ اور تربیت کو گھر کے ساتھ خاص کرنا چاہ رہے ہیں؟
نہیں, میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ جو
تربیت کا سر چشمہ کیا تعلیمی ادارے بن سکتے ہیں یا نہیں ہیں؟
نہیں
بالکل آپ نے مائک لیا تو پھر آپ
جی بالکل میں بالکل بن سکتے ہیں کیونکہ میں بھی انہیں دس گاؤں سے نکل کے آیا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور تربیت دونوں جگہ دی جاتی ہے. ہم اپنے اساتذہ کو رول ماڈل بناتے ہیں. آج بچہ جو ہے اپنے اساتذہ جو اس کی کلاس میں ٹیچر ہوتی ہے یا ہوتا ہے اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے. گھر میں اگر ہم اس کو چیز بتا رہے ہیں نہیں میری مس نے یہ کہا ہے یا میرے ٹیچر نے یہ کہا ہے میں یہ بات مانوں گا تو وہ اس کو ایک رول ماڈل بناتا ہے بچہ.
تو پتا چلا کہ ٹیچر کی ریسپانسبلٹی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے.
بہت اہم کردار کرتی ہے
کیونکہ پیرنٹس خود ڈیپینڈ کر رہے ہیں ٹیچرس کے اوپر.
بالکل کہا صحیح کہا آپ نے
کیونکہ آپ نے ہمیشہ اسکول میں ہی میٹنگ ارینج کی ہے. پیرنٹس میٹنگ اسکول میں ہوتی ہے پیرنٹس کے گھر پر کبھی ٹیچر میٹنگ نہیں میں نے سنی.
اور آج
کے جناب آپ آئیے تو جب اس کا مطلب یہ کہ پیرنٹس کو انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ آپ اسکول میں آئیں اور ہم آپ کو آپ کے بچوں کے بارے بتائیں گے اور ہم سے کوشچن آنسر کریں تو وہ ڈرتے ہیں ٹیچر کے ابھی آ کر ماں باپ جو ہے نا ہماری سی کی کلاس لیں گے کہ آپ نے اب تک کیا کیا. اور ٹیچر کو اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ پیرنٹس اور اس ٹائم پر کوئی کریٹیسائز کرے کہ آپ نے جیسا دیا تھا ایسا ہی ہے کیا کر سکتے ہیں.
اور ایک حضرت دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آج کل کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے انفارمیشن کا دور ہے ہم انفارمیٹو تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں نالجبل بالکل نہیں ہو رہے. بمبارٹمنٹ آف انفارمیشن ہے. آپ کچھ بھی چیز چینل کھولیں موبائل لیں کچھ بھی چیز جائیں گیجٹس کچھ بھی کھولتے ہیں آپ کو انفارمیشن کی بمبارٹمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انفارمیشن اتنی ہے جس کو رکھنے کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے پھر ہم اوور فلڈڈ ہو گئے اور اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ نالج ہمیں کم مل رہی ہے انفارمیشن زیادہ مل رہی ہے.
اب تو انفارمیشن کے لیے ڈاکٹر صاحب کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے گوگل پہ بہت موجود ہے.
وہی میں نے گزارش کی اتنی زیادہ آج کل انفارمیشن مل رہی ہے کہ ہمارے پاس نالجبل ہم نہیں ہے لیکن انفارمیٹو بہت زیادہ ہے. ہم ہر چیز کی انفارمیشن ہے ہمیں نالج نہیں ہے.
جی آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. جی جی آپ سوال کریں.
السلام علیکم.
کس سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟
ٹیچر حضرات. میرا سوال ٹیچر حضرات سے ہے. جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہمارے پاس کورسز ہوتے ہیں آپ کے پاس کریڈٹ آورز بھی تو ہوتے ہیں سر. اگر ہر ایک ٹیچر اپنے کریڈٹ آورز میں سے ریگولر اپنے لیکچر میں سے 10 منٹ صرف اخلاقیات کے اوپر دے دے تو کیا اس سے ہماری یعنی اسٹوڈنٹس کی اخلاقیات اچھی نہیں ہو سکتی؟
جی کون رسپونڈ کرے گا؟
بالکل بھائی فرما. اس پہ جو کورسز ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کورسز میں ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اس طرف آنے. جیسے میرا بیسک شعبہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ ہے. جب ہم ٹرانسپورٹیشن کے کورسز پڑھاتے ہیں تو ہم اسٹوڈینٹس کو یہ بھی اس بارے میں بھی اویئر کرے ہوتے ہیں ایجوکیٹ کرے ہوتے ہیں کہ جو ٹریفک کے رولز ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. تو آلموسٹ جتنے بھی رولز ہیں بیکاز یہ رولز ہم لوگ ایک طرح سے ٹرانسپورٹیشن انجینئرز بنا رہے ہوتے ہیں تو جو پالیسی میں فلاز ہیں رولز میں فلاز ہیں مطلب اسپیشلی اسٹوڈینٹس کے لیے کہ ان کو کس طرح سے ان رولز کو فالو کرنا چاہیے. تو ہم جہاں جہاں موقع ملتا ہے اخلاقی تربیت اور اس طرح سے سیوک سینس کو امپروو کرنے کے لیے ہم اپنی کنٹریبیوشن اپنے شعبے سے کرتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم ہمارے جو ٹیچر اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں ہم نے ان سے کچھ ان کے شعبے کے بارے میں بات چیت کی ہے اور اب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس کی طرف جاؤں گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک تشویش کا اظہار کیا کہ اسٹوڈنٹ کو وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے جو اس کو ایجوکیشن سیکٹر سے ملنی چاہیے. اس میں اسٹوڈنٹ کی کتنی مسٹیک ہے اور ٹیچر کی کتنی مسٹیک ہے نصاب کی کتنی مسٹیک ہے ان سب کو ہم الگ الگ ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کہ جو پیشنٹ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے وہ بھی نہیں مل رہا.
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اتنا اچھا پروگرام آزادی کے دن آپ نے منعقد کیا اور تمام شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو انٹلیکچوئل لوگوں کو آپ نے جمع کیا تاکہ ایک میسج جو ہے وہ پورے دنیا میں اور پاکستان میں جائے کہ جو لوگ ہیں وہ ہم سمجھدار لوگ ہیں اچھی قوم ہیں اور محب وطن قوم ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بالکل احساس ہے اور ہم اس کو ذمہ داریوں کو آدھا بھرا ہونے کے لیے پوری کوشش کریں گے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے کہا کہ کیا جو شعبہ صحت ہے کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کر پا رہا ہے؟ یقیناً نہیں کر پا رہا. میں بہت معذرت کے ساتھ میرا پروفیشن ہے میں جانتا ہوں کہ جو
آپ کہیں گے نا تو کوئی برا نہیں لگے گا ہم کہیں گے نا تو برا بہت لگے گا.
اب میں تھوڑی سی گزارش کروں گا. دیکھیں جو ہمارا صحت کا شعبہ ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے جس طرح تعلیم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں اسی طرح جو صحت کا جو شعبہ ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کے اداروں میں یا گورنمنٹ کے اسپتالوں میں جانا لوگ بہت زیادہ اب مایوب سمجھتے ہیں. وہاں جانا جو ہے ان کے لیے ایک بہت ہی تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے گو کہ وہاں پہ ساری فیسلٹیز پرائیویٹ ہاسپٹل سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں.
اچھا, اور گورنمنٹ میں
جی ہاں وہاں سب سے مہنگے اکوپمنٹس ہوتے ہیں سب سے اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایلیٹ کلاس ڈاکٹرز ہوتے ہیں, باہر کے پڑے ہوئے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تجربے کار ڈاکٹرز ہوتے ہیں. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان میں چیزوں کا فقدان ہوتا ہے, مہنگے بھی ہوتے ہیں,
جیب سے پیسہ لگتا ہے سرکار وہاں.
جی میں اگر اکنامیکلی بات کروں تو وہ مہنگے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ گورنمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں انہیں, اور اس کے بعد شام میں پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کرتے ہیں. تو وہ فیسلٹی جو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ گورنمنٹ اسپتال میں جا کے کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ وہاں کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا زیادہ ٹی ڈی ایس ہے, اتنا زیادہ مشکل دور ہوتا ہے کہ لوگ وہاں سے پریشان ہو کے پرائیویٹ اس میں چلے جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہاں پر اگر ہم تقسیم کریں, مریض جب بھی ہسپتال جاتا ہے, ہسپتال جاتے ہی ڈائریکٹ ڈاکٹر کو جوائن نہیں کرنا ہوتا, اس سے پہلے ایک پورا ایک انتظامیہ ہوتی ہے, خواہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. آپ کو ایک میسج دیں ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹر تو کیبن کے اندر ہیں اس وقت, سب سے پہلے تو واچ مین آئے گا, اس کے بعد ریسپشن آئے گا, ریسپشن کے بعد پھر دو تین اور سٹیپس آئیں گے, پھر ڈاکٹر صاحب کے باہر بیٹھے ہوئے بعض اوقات پی اے یا جو بھی مطلب ان کے نمائندے ہوتے وہ آئیں گے. ان تمام تر بعض اوقات آگ کے دریاؤں سے گزر کر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی زیارت حاصل کرنی ہوتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب کو تو اندر نہیں عموماً پتا ہوتا ہوگا, شاید ایک گمان کر رہا ہوں کہ باہر ہمارے مریضوں کے ساتھ کیا ہوا. اگر کوئی ایسا میسج چلا جائے کہ ہاسپٹل میں کوئی بھی شادی کا کارڈ بانٹنے نہیں آتا, کہ آپ کیا کہتے ہیں ہاسپٹل کو شادی ولیمے کا کارڈ بانٹنے نہیں آتا, خوشی کے مارے مٹھائی کا ڈبہ ساتھ ہے, الا یہ کہ اندر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہو, ادروائز نہیں ہوتا. تو عموماً ہاسپٹل میں آنے والا ویسے دکھی ہوتا ہے, اس کو فزیکلی بھی ٹینشن ہوتا ہے, فائنینشلی بھی ٹینشن ہوتا ہے, مینٹلی بھی ٹینشن ہوتا ہے, اور سچی بات ہے سوشلی بھی اس کو ٹینشن ہی میں ہم دیکھتے ہیں. اب وہاں آنے کے بعد سب سے پہلے وہ ایک اجڑا سا منہ دیکھتا ہے چوکی دار کا کیا ہے, اور پھر اندر میں دوسرے کا, تیسرے کا, چوتھے کا, یہ سب دیکھتے ہیں, پھر کہیں جا کر ڈاکٹر صاحب کو وہ دیکھتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب نے ان کو اچھا رسپونڈ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ دکھوں کا مداوا دوا سے پہلے ہو جائے, اور اگر ڈاکٹر صاحب نے بھی نظر اٹھا کے ہی نہ دیکھا, وہ تو ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے, تو وہ بھی گیا بےچارا, وہ 25% مریض تھا, 45% کو لوٹے گا. اس معاملے میں اگر ایز اے ڈاکٹر اس وقت, اور ناظرین آپ کو دیکھو سن رہے ہوں گے, ان میں مریض بھی ہوں گے, شاید ہو سکتا ہے میں ہزاروں لاکھوں مریضوں کی نمائندگی کر رہا ہوں گا, مے بی ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے, اگر آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگوں کو ان دکھیاروں کی کس طرح ان کو ریسپشن دینا چاہیے, اور آپ تک یعنی ڈاکٹر تک کیسے پہنچانا چاہیے, اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر, کیونکہ پرائیویٹ کے اندر تو سروسز کے پیسے لے لیے گئے, وہاں تو مسکرانے کی بھی پیمنٹ ہے نا, آپ نے تو رکھنا ہی اس کو جو اسمائلنگ فیس ہوگا, پرائیویٹ میں رکھنا ہی نہیں, اس کو تو ہر چیز کی پیمنٹ مل ہی رہی ہے, گورنمنٹ میں تو بولے گا منہ چڑھا کے رکھو یا منہ کھلا کے رکھو, پیسے پیسے تو وہی مل رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ان کو ڈاکٹر صاحب ایجوکیٹ کر دیں کہ الدین و نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے.
جی بالکل.
ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکرا کے دیکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے, تبسم. وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے نا, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے ام دردا نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں, اب یہ بیوی ہیں شور سے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں آپ مسکراتے ہیں, تو ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ مسکراؤں کہ جب بھی میں نے سرکار کو دیکھا آقا مسکراتے تھے صلی اللہ تعالی وسلم. تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, تو ایسے دکھوں کے دور میں پریشانی کے دور میں اگر کوئی آتا ہے نا تو ایک اسمائلنگ فیس, ایک مسکراہٹ, جبکہ حدیث پاک میں آتے ہیں اس کو مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو آپ کی کوئی ایسی اچھی سی بات ہو سکتا ہے کہ کئی مرجائے دلوں کو کھلا دے.
یہ بالکل آپ نے صحیح کہا آپ نے اس میں, اور جو ڈاکٹر تھے اس کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مسیحا ہے, اور مسیحا وہی ہوتا ہے جو دکھ کا مداوع کر سکے. تو آپ کے اس چینل کے توسط سے میں اپنی ڈاکٹر کمیونٹی کو یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو برائے مہربانی اس کو ٹائم ضرور دیں, اس کی بات سنیں, کیونکہ جتنے بھی اسپتال ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں پرائیویٹ ہیں, وہاں اتنی اوور فلڈڈ ہیں مریضوں کا, خاص طور پر شہروں میں. گاؤں کا تو بہت ہی برا حال ہے, وہاں تو یہ فیسلٹیز ہیں ہی نہیں. شہروں میں یہ فیسلٹیز ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ایسی او پی ڈی جہاں گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں, اور ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے 3 یا 4 گھنٹے کا, اس میں ڈاکٹر نے تمام مریضوں کو دیکھ کے دوا بھی دینی ہے, تشخیص بھی کرنی ہے, اور ان کی تمام جتنی چیزیں ان کو سن کر اور صحیح ڈائگنوسس کر کے ان کو دوا بھی دینی ہے. تو یہ ایک عمل بڑا ہی مشکل عمل ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے ایک شخص ہے اور 100 مریض ہیں اور ٹائم بہت لمیٹڈ ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر مریض کو جو ہے وہ آپ پوری اٹینشن دیں اور کوشش کریں کہ اس کے درد دکھ کو سنیں, کیونکہ اگر آپ درد دکھ سنتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 50% تو مریض ویسے ہی صحیح ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس کی بات سن لی. اگر آپ نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کو جو ہے بالکل اس طرح سے آپ نے ٹریٹ کیا کہ جو 100 لوگ اور آ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح سے آ رہا ہے, تو مریض بڑا ناامیدی کی صورت میں جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا ہی نہیں, ڈاکٹر نے مجھے سنا ہی نہیں, ڈاکٹر نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور پتہ نہیں کیا میں نے چہرہ دیکھ کے دوا لکھنا شروع کر دی اور دوا لکھ کے دے دی. وہ کہ جو ایکسپیرینس ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ مریض کی شکل دیکھ کے اس کا حال احوال سمجھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو بیماری کیا ہے, لیکن مریض یہ چاہتا ہے کہ اس کو مکمل طور پر اس کا چیک اپ کیا جائے, اسے دیکھا جائے, اس کی بات سنی جائے. تو آپ کے اس چینل سے میں اپنی کمیونٹی کو یہی درخواست کروں گا کہ پاکستان اس 14 اگست کے موقع پہ تمام دکھی وہ پاکستان میں ہیں یا بیرون پاکستان ہیں, تمام کو آپ پوری توجہ دیں اور اچھی طرح سے جو اس کو دیکھیں اس کو چیک اپ کریں تاکہ یہ جو مرض ہے یہ کم از کم اسی طرح سے آدھا ہو سکے. دوا لے کے آدھا ہوگا, آپ اپنے اخلاق سے, اپنی مسکراہٹ سے, اپنی گفتگو سے اس کو آدھا کر سکیں.
اسٹاف کو بھی اس کو سمجھا دینا, ورنہ ہم ہمارے صاحب ہی سمجھائیں گے پھر ان کو, یہ کیمرہ لے کر پہنچ جائیں گے میں کیا گیا.
اس میں تھوڑی سی میں گزارش کروں, آجی صاحب آپ نے گزارش کی, ہر ایک ادارے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جیسے میں آپ کے ادارے میں آیا ہوں تو ایک بڑے اسٹرینجنٹ پروٹوکول سے گزرتا ہوں میں یہاں پہنچا ہوں. اسی طرح جب مریض کسی اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کو ریسیو کر لے. ہر چیز کا طریقہ, جیسے خدا نہ خاصا ایمرجنسی میں ہر وقت ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. ایمرجنسی ایک ایسی شعبہ ہوتا ہے اسپتال کا کہ جہاں پہ زندگی موت کا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ ڈاکٹر 24 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہے. جو ہی مریض آتا ہے اسٹریچر سے, ایمبولینس سے اترا نہیں اور اس نے جو ہے وہ مریض ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچ جاتا ہے. ہاں جہاں پہ او پی ڈیز ہوتی ہیں, آپ نے صحیح فرمایا کہ او پی ڈیز میں ایک طریقہ کار ہے, پہلے پرچی بنواؤ, پھر اس کے بعد جناب لائن میں بیٹھو, پھر ڈاکٹر کے جناب اسسٹنٹ دیکھے گا, پھر اسسٹنٹ ریفر کر کے پروفیسر کو دیکھے گا, تو اس میں کافی عرصہ ٹائم لگ جاتا ہے. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, کیونکہ اگر 100 مریض ہیں, 100 مریضوں میں سے ہر مریض کو جو ہے پروفیسر نہیں دیکھتا, وہ ان مریضوں کو دیکھتا ہے جو اس سے نیچے والے جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یا رجسٹرار ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ ریفر کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ مریض دیکھیں, تو پھر اس میں عمل لگ جاتا ہے.
آپ کو نہیں لگتا اس ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل میں مریضوں کو ڈانٹنے جھاڑنے اور مطلب کہ بالکل اس کو کہیں کا نہ چھوڑنے کا مزاج پایا جاتا ہے؟
جی بالکل پایا جاتا ہے, جیسے کہ ہم ابھی پہلے اپنے گفتگو میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ تربیت ہر شعبے کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ شہد ہے, چاہے وہ صحافی حضرات ہیں, چاہے وہ ہمارے شعبہ وکیل حضرات کا ہے, یا جو بھی شعبہ ہے اس میں تربیت بہت ضروری ہے.
ہم نے ایجوکیشن کو ڈاکٹر صاحب جو لیا نا کہ جو تربیت کا سر چشمہ ہمارا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے وہ نہیں بن سکا, اور وہ ہونا چاہیے.
بالکل
ڈیفینیٹلی والدین بھی اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم دو طرف سے مار کھا رہے ہیں, ہم اس وقت دو طرف سے مار کھا رہے ہیں. ہمارے پاس کسی طرح کی بھی تعلیم نہیں ہے, دینی تعلیم سے تو ویسے ہی ہم کو دور کر دیا گیا تھا, پھر بھاگی خوب دنیا تعلیم کے پیچھے, تو دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھی بھاگی پیسہ کمانے کے لیے کہ یہاں پر جائیں گے تو کوئی پیسہ ملے گا, پیسہ کمانے کے لیے یہاں بھاگے تو پتا چلا کہ لاکھوں نوجوان ہاتھوں میں فائلیں لے کے گھوم رہے ہیں, ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. تو یہ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے, نہ پیسہ مل سکا, نہ تعلیم مل سکی, نہ تربیت مل سکی. تو ایز اے نیشن ہمیں تکلیف ہے, ایز اے نیشن ہمیں دکھ ہے, کیونکہ پاکستان دنیا کا شاید دوسرا بڑا ملک ہے جس کے اندر نوجوان زیادہ ہیں.
جی ہاں بالکل صحیح کہا,
سب سے زیادہ نوجوان ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں, دنیا میں شاید یہ دوسرا بڑا ملک ہے, دوسرا ملک ہے جس میں نوجوان بہت زیادہ ہیں. اور ایک نوجوان ایک ملک کی تعمیر ترقی میں اپنا کتنا حصہ ادا کرتا ہے وہ اس کو وہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے.
اور یہاں پہ ایک میں گزارش ڈاکٹر صاحب سے کروں گا, آپ کے توسط سے آپ نے ایک دفعہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ باقی شعبے بھی الحمدللہ ہمارے نزدیک محترم ہیں, لیکن ڈاکٹر وہ شعبہ ہے جس کے ساتھ شاید واحد صاحب ضرور لگتا ہے, اور ان کی اسیس کہاں تک ہوتی ہے پورے معاشرے کے وہ افراد جن
دونوں چیزیں ہم نے اس دونوں شعبوں کو جو لیا نا, آپ بوڑھے ہو جائیں اپنے ٹیچر کا ادب نہیں چھوڑیں گے,
ایسا ہی ضرور
ٹھیک ہے. اور ہر گھر کے اندر ڈاکٹر صاحب کو الگ ہی سے امپورٹنس دی جاتی ہے. یہ بات آئیے ڈاکٹر صاحب, سر آئیے, آئیے ڈاکٹر آئیے, ان دونوں کے آگے صاحب اور سر ضرور لگتا ہے. یہ آج بھی حالانکہ بڑا گیا گزرا دور ہے, اس میں یونیورسٹی میں کالج کے اندر ٹیچرز کے جوتے چھپا دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگرچہ دینی اداروں میں نہیں ہوتا, جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے وہاں استاد کے جوتے طالب علم سر پر اٹھاتا ہے تاکہ اس سے علم کا نفع حاصل ہوگا, اور یونیورسٹی کالج کے اندر اسٹوڈنٹ ٹیچر کے جوتے چھپا دیتا ہے, اس کی گاڑی کی چابی چھپا دے گا, اور اس کے لیے مطلب کافی پرابلم کریٹ کرتا ہے کیونکہ وہ تربیت کا پرابلم ہے.
حضور اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹیچر اور سڑک اپنی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن اپنے طالب کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں.
جی,
اور حضور اس طرح یہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے ارشاد فرمایا, میں مطلب آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس بارے میں ہمیں کلیئر کریں. ڈاکٹر صاحبان یہ فرماتے ہیں کہ فلڈ بہت زیادہ ہوتا ہے مریضوں کا اور مریض بہت زیادہ انڈیو کمپلیکیشنز میں چلا جاتا ہے. اب کبھی کبھار وہ خود گھر سے کچھ پڑھ کے آیا ہے اور آ کے اس کے اوپر زیادہ بحث کر رہا ہے اس چیز کے اوپر, اور اتنا زیادہ وہ کنسرن ہوتا ہے کیونکہ ہیلتھ چیز ہی ایسی ہے کہ سب سے زیادہ کنسرن میں اپنی ہیلتھ کے بارے میں ہوں. میری خواہش ہے اگر میں کسی اور فیلڈ میں تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں اور ڈاکٹر صاحب اپنی فیلڈ میں پڑھے لکھے ہیں, میری خواہش ہو کہ میرے بارے میں سب کچھ بتایا جائے. اب چار گھنٹے ہیں اور کئی ملکوں کے اندر تو 10,000 افراد کے اوپر 20 ڈاکٹر, 30 ڈاکٹر, 35 ڈاکٹر کی ریشو آ رہی ہوتی ہے. اور حضور ایک تو یہ بات کہ کیا اس معاملے میں ڈاکٹر بھی ایک انسان ہے جس کے سائیکالوجی ہے, وہ بھی مین آف فلیش اینڈ بون ہے, اس کا وہ بھی غصے میں یا ہیومن ایرر کر سکتا ہے. اور دوسرا حضور یہ گزارش کرنی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ جو آتا ہے وہ صرف اپنی جسمانی علاج کے لیے آتا ہے, اب یہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ڈیپ انفلوئنس ہے ان کا, لائرز, ٹیچرز اینڈ ڈاکٹرز, دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا ایموشنل اینڈ موسٹ انفلوئنسنگ پرسنالٹی ان اینی سوسائٹی. ہر معاشرے میں یہ تینوں شعبے موسٹ انفلوئنسرز ہیں. اب یہ کیا کہیں ایسا اپنے مریض کو, کیا ایسی ترکیب بنایا کہ وہ اچھا شہری بن جائے؟ ایک ڈاکٹر کسی کو دوائی دے رہا ہے, ساتھ کوئی ایک اچھی بات بتا رہا ہے, لیکن اس میں بھی ٹائم بہت لگ جائے گا, ہو سکتا ہے اس اچھی بات بتانے کی وجہ سے 3-4 مریض پیچھے رہ جائیں. تو دو میں نے آپ سے گزارشات کی, ایک تو یہ کہ کیا ان کو غصہ آنا فطرتی امر ہے, اور دوسرا عوام کی تربیت میں یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں غصہ جو ہے نا وہ انسان کے نیچر کا حصہ تو ہے, لیکن آپ لوگوں نے جہاز میں بہت سفر کیا ہوگا, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کیبن کرو کو غصہ آیا ہو زبردست, حالانکہ پیسنجر کیا نہیں کرتا, بار بار ٹو 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 بجاتا رہتا ہے وہ, یس سر ان کو کبھی غصہ نہیں آتا. دوسرا یہ کہ ہمارے موبائل تقریباً لوگ موبائل یوزر ہیں, آپ موبائل کمپنی میں فون کریں اور ان کا جو وہ کسٹمر سروس پر جو ان کا نمائندہ بیٹھا ہے آپ اس سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ لے لیں, سر اور کچھ, بہت بہت شکریہ, یہ کر کے مطلب یہ جو کبھی غصہ نہیں آتا. تو اصل میں یہ کہ ان کو غصہ نہیں آئے گا, ان کے نیچر میں غصہ ہوگا, ہو سکتا ہے گھر کے اندر یہ سارا اتار دیتے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں. اب یہ آپ کی کال سیکیورٹی انشورنس کے لیے آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے, اب یہ ریکارڈ ہمارے لیے کی جا رہی ہے, ان کے اسٹاف کے لیے کی جا رہی ہے, تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ بدتمیز آدمی ہوگا تو اس کو فارغ کر دیں گے. تو ایک پریشر ہے, ایک کال سننے والے کو پتا ہے کہ میری کال میرا کوئی بھی اتھارٹی سنے گا, وہ میرے ایٹیٹیوڈ کو دیکھے گا تو میرے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. کسی با اختیار صاحب کے لیے, آپ کی اتھارٹی کے لیے آپ کا دیکھنا سننا یہ آپ کے لیے میننگ رکھتا ہے. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. اگر ہم اپنے رب کے لیے اپنے اخلاق درست کریں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے, ٹیچرز بیٹھے ان کے لیے کہوں جو ٹیچرز بیٹھے, کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے مجھے مارننگ بنا کے بھیجا گیا ہے, یعنی آپ سکھاتے تھے, ٹھیک ہے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم مطلب کہ آمد مصطفیٰ کو تو بیان کرتے ہیں, مقصد آمد مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے. تو اب طبیب ہو, ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, ایون کہ یہ آپ بولے انفلوئنشل پیپل میں ان لوگوں کو لے لیا, میرے خیال ہے آج کے دور میں بہت زیادہ انفلوئنشل پیپل تو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ کہیں پہنچ جائے نا تو ڈاکٹر بھی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے کچھ تو ہونے والا ہے. تو یہ بھی انفلوئنشل بہت بڑا طبقہ بیٹھا ہوا ہے, اور آئی ٹی کی بھی آج ہمارے معاشرے میں قدر کی جاتی ہے, آئی ٹی کے شعبے کی بھی. وکیل تو پھر بھی وکیل ہوتا ہے, وہ تو کرتا ہی آپ کی وکالت ہے, وہ تو کرتا ہے آپ کی وکالت. تو یہ کیا ڈاکٹر صاحب سے کافی ڈسکشن ہو گئی ہیں.
میں یہاں
بات کہوں گا اپنے اسلامی بھائی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سے وکیل سے کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے. تو اب یقین جانے جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اپنے مرض کے علاوہ اپنے پورے گھر کی ڈسکشن کرنا چاہتا ہے کہ جی میرے گھر میں اگر وہ اگر بہو ہے تو وہ ساس کے مسئلے بتاتی ہے, ساس ہے تو بہو کے مسئلے بتاتی ہے, شوہر ہے تو بیوی, بیوی شوہر, بچوں کا, تو وہ ہمیں سب سننا پڑتی ہیں. تو بھائی جو فرما رہے تھے کہ آپ کو کیا غصہ نہیں آتا ہے یا آپ اس طرح سے کس طرح سے جو ہے وہ مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو ہمیں ان کی تمام باتیں سن کے پھر ایک اپنا جو ہے وہ ڈائگنوسس بنا کے اس کا ہمیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کی تسلی کے لیے عرض کروں, یہ پرابلم خالی آپ کے ساتھ نہیں ہے, یہ پرابلم تقریباً ہر مولانا کے ساتھ ہے.
بے شک
ہر مولانا کے ساتھ تقریباً یہ پرابلم ہے, شاید مسجد کے ہر امام کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہوگا. اور ہمارا تو ایک پورا شعبہ ہے روحانی علاج کا, دعوت اسلامی کا, تعویذات اور اوراد و وظائف. حالانکہ ہم کہتے ہیں, مجھے بھی پتا ہے کہ تعویذ جو ہے نا, تعویذ حضور مرد اور عورت کا الگ نہیں ہے. اگر آپ نے پیٹ میں درد کی گولی دینی ہے تو یہ پرفیوم نہیں ہے جس میں مین اور فیمیل کا دونوں کا الگ الگ سائن لکھا ہو. آپ نے ایک ہی گولی دینی ہے مرد ہو یا عورت ہو. لیکن یہاں یہاں تعویذات میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک مسئلہ ہے تو کوئی میل کا تعویذ اور فیمیل کا تعویذ ہمارے کو ایسا ایس سچ الگ نہیں ہو رہا کرتا. لیکن یہاں بھی پوری سٹوری بیان کی جاتی ہے. تو ہمارے کیا ہے کہ ہمارے عموماً ہم غیبت پر, چگلی پر, تہمت پر, بہتان پر کچھ بیان کرتے ہیں, تو تاکہ مطلب کہ لوگ گناہ سے بچیں. وہ اپنے گھر کے راز کھولتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کے راز کھولتے ہیں, اور تہمت و بہتان والا معاملہ کرتے ہیں اور خود حرام کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر بلا اجازت شرعی سننے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو شروع میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کسی کے عیب دیکھے نہ سنیں. اور اب آپ کے ابھی یہ ہے کہ اچھا اس کا تجربہ یہ ڈاکٹر صاحب کے مریض کو تسلی تب ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا خالی کرتا ہے, جیسے کہ یوں سمجھو کہ وہ وومیٹنگ کرنے کے بعد اس کو سکون ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی وومیٹنگ نے ماحول کتنا بدبودار کر دیا.
اللہ
ہے نا. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں. تو آپ ہمت کریں, صبر کریں, اور کچھ رسالے وغیرہ رکھا کریں انشاءاللہ. اگر آپ کو لگے کہ کسی نے گھریلو جھگڑے کی بات, کیونکہ اصل میں آپ لوگ آپ کو ڈپریشن بہت ہے, آپ ٹینشن کے مریض ہو گئے ہیں. خیریت تو اچھا, ہم بھی ڈاکٹر صاحب چھیڑنے میں کمی نہیں کرتے, خیریت تو ہے. گھر میں کیا حال, گھر میں کچھ ہو رہا ہے کیا؟ اب آپ نے چھیڑا تو آپ نے ہی بٹن دبا دیا, تو اس کو تو چاہیے یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے چھیڑ دیا. اب ڈاکٹر صاحب نے کون سا گھر آ کر اس کی بہو بیٹیوں کو صحیح کر دینا ہے. لیکن جی ہاں, اب وہ جی ہاں کر کے پھر یوں بھی تھوڑا ڈاکٹر صاحب کا ٹائم چلا جاتا ہے. ورنہ ان کا بیسک پروٹوکول ہے نا ٹریٹمنٹ کا, ہر مریض کا ان کا بیسک پروٹوکول ٹریٹمنٹ کا, اسی میں ان کو تقریباً 12 سے 15 منٹ چاہیے.
بالکل صحیح,
ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کہ ہمیں بھی آگے لے کر چلنا ہے,
یہ کہ ہمارے تو تعویذات تاریہ کا جو بستہ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو اب سائل تعویذ لے رہے ہیں وہ دوسرا جو ہے وہ اتنا پیچھے بیٹھے کہ اس کی آواز اس تک نہ پہنچے. اور کتنی پیاری بات ایک جگہ پر پڑی کہ ہسپتال کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ بہت سی با اخلاص دعاؤں کی گواہ ہوتی ہیں. واقعی ہسپتال میں جس پیشن کے ساتھ ایک لواحقین دعا مانگتے ہوں گے اس کے لیے جو آپریشن تھیٹر میں گیا ہے یا جو بستر پر پڑا ہوا ہے, شاید ایسا اخلاص, مطلب ایک ماں کی دعا بچے کے لیے, بھائی کی دعا, وہ بہت زبردست ہوتی ہے. میں یہاں پر مریضوں کی تھوڑی نمائندگی کرنا,
ہمارے دعوت اسلامی میں ہے نا ڈاکٹر صاحب, میں اپنے ساتھی اور دیگر ہمارے اسلام, ہمارا بہت بڑا شعبہ میڈیکل کا ہے. ہمارے آلموسٹ مور دین 22,000 امپلائیز ہیں ان دعوت اسلامی, مور دین 22,000. اور تھوڑی سی کنڈیشنز کے ساتھ ہم نے سب کا میڈیکل تقریباً فری کیا ہوا. آج امین ایسا ہی ہے,
سب کا فری
تقریباً,
کہیں کچھ مختلف
100% بھی دے دیتے, کہیں 50% بھی ہے, آپریشن ہو تو کچھ الگ ہے. ہمارے یہاں میڈیکل کے پر ہمارے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی نے ایک سہولت دی اپنے امپلائیز کو, ایون کہ ان کے پیرنٹ ہوں یا ان کے بیوی بچے ہوں, اس میں بھی ہم نے اپنا میڈیکل رکھا ہوا ہے.
غیر شادی شدہ کے لیے والدین,
جی ہاں. تو یہ ہمارے امین بھائی اس کو کافی کلوزلی دیکھتے رہے ہیں, اس لیے شاید
میں تو اصل میں
آپ ڈاکٹر صاحب کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ مریض کی,
میں مریضوں کی.
اچھا,
اصل میں آپ نے ابھی مسکراہٹ کی بات کی کہ بھائی جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے پرائیویٹ ہے, تو آپ نے تھوڑا تصور بندوایا کہ بھائی پرائیویٹ والے تو مسکرانے کے بھی پیسے لیتے ہیں, ان کو سکھایا جاتا ہے. اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ دیکھیں گے, سب دیکھ رہے ہیں, پرائیویٹ بھی دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں, چوکیدار نے بھی دیکھا, پی اے نے بھی دیکھا, ریسپشن والے نے, ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھا, اب مسکرا رہے ہیں. اب میں مریض ہوں، میں گیا اسپتال، اب میں کیسے تسلی کروں کہ مسکرا رہے ہیں، کس اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آیا ایسا نہیں مسکرا کر چورا لگائے، وہ پتہ چلا گیا وہ ہم مسکرا پر فدا ہو رہے ہیں اور یہ مسکرا مسکرا کر ہمارا حساب کتاب پورا کر رہے ہیں. تو اس میں مریض جو ہے وہ کیسے تسلی کرے کہ یہ جو مسکراہٹ ہے نا، اس کے پیچھے حب الوطنی ہے، دین اسلام ہے، خیر خواہی ہے؟ اس بارے میں آپ مریضوں کو بھی کچھ سمجھا دیں.
نہیں، مسکرانے سے مراد یہ نہیں کہ اگر مریض آ کر کہہ کر ڈاکٹر صاحب میرا بچہ ایمرجنسی میں، ارے آپ کا بچہ ایمرجنسی میں چلا گیا، ارے واہ، اس کے مسکرا تو یہ بات تھوڑی
نہیں. جو آپ جو ایک ہمارے یہاں عموماً تصور ہوتا ہے کہ بھائی مطلب جیسے غیر ضروری ادویات ہیں، آپریشنز ہیں.
دیکھیں مسکرانے ایک تو سپاٹ چہرہ ہوتا ہے، جی ہمیں سپاٹ چہرہ ہوتا ہے، مطلب میں بھی ڈاکٹر کے پاس، شاید ہمیں سے کون ہوگا جو ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوگا. میرا بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا ہے، تو بات ڈاکٹروں کی تو مطلب کہ واقعی پتہ ہی نہیں چلتا پتہ اس کے منہ میں دانت ہیں یا نہیں ہے. مسکرانے کا تو بالکل ترس گئے نا، ڈاکٹر صاحب 100 روپے زیادہ لے لینا، تھوڑا سا مسکرا ہی دو یار. لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں، بعض اوقات بالکل جی اچھا، مطلب بعض اوقات تو نصیحت بھی کچھ تھوڑی سی اندازہ کر دیں گے، تو یہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ مسکرانا، جس کو تسلی، آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ بہتر فرمائے گا، کچھ اس طرح کی چیزیں گے. میں تو مشورہ دوں گا ڈاکٹر صاحبان کو کہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ ایسے اوراد رکھیں. ہمارا مقتدر المدینہ کا رسالہ ہے اور ڈاکٹر صاحب 40 روحانی علاج، وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اگر یہ ہوں کچھ طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہوں تو پریشانی بھی ہوتی ہے نا. بہت ساری بیماریاں تو بے روزگاری کی وجہ سے، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے، بلڈ پریشر، شوگر اور بہت ساری بیماری اس طرح بھی ہو جاتی ہے.
بیمار عابد رسالہ بہت زبردست،
بیمار عابد رسالہ ہے.
الحمدللہ ڈاکٹرز کے جو کلینکس ہوتے ہیں اس میں ہم پیجن ہول بنا کے کلینک کے اندر ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر، کیونکہ عام طور پہ مریض کافی زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اس ٹائم پہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہاں پہ رسالے اگر رکھ دیے جائیں چھوٹے چھوٹے کبڈ بنا کر اور وہ مریض اٹھا کے پڑھتے رہے.
میں آپ کو ایک اچھی نیوز دوں میرے اپنے پوائنٹ آف ویو پر، اور ہمارے دیگر اسلام بھائی بھی شاید اس کو پتا نہیں، آپ کو اتنی اس معاملے میں معلومات ہوگی نہیں ہوگی. میں پاکستان کے باہر دنیا بھر کے کئی ڈاکٹروں سے ملا ہوں اور میرے بعدوں کا وزٹ ہوئے ہیں ہاسپٹلس وغیرہ کے اندر دعوت اسلامی کے حوالے سے، وہاں بھی میں نے مریضوں سے باتیں کی ہیں، ایون کا ڈاکٹر سے بات کی ہیں، ڈاکٹروں کے ساتھ بھی میں بیٹھا ہوں. جو اپروچ پیشنٹ کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان کے ڈاکٹر کی ہے، شاید دنیا کے کسی ڈاکٹر کی نہیں.
سبحان اللہ، سبحان
اللہ. یہ میں پریکٹیکلی یہ اس کو میں کنفرمیشن کر کر آیا. اتنا لمبا کرتے مریض کو دنیا کے، ایک تو پروسیجر بہت ہے. یہ میں اپنے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں فری میڈیکل کے نام پر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں فری میڈیکل ہے، ہمارے صافیوں کے لیے بھی شاید یہ بات اچھی لگے گی ان کو کہ فری میڈیکل ہے، لیکن فری میڈیکل کے لیے جس کو سیلری اور اسکن کی ساری چیزیں جمع کرائیں، پھر آپ اپنی درخواست دیں، پھر آپ کا نمبر آئے گا. اور بعد اوقات پیشنٹ کو 3-3 مہینے کے بعد نمبر دیا جاتا ہے، اس کو فری علاج کرانا ہے. میں کہتا ہوں 3 مہینے کے بعد تو ہمارے یہاں تو مطلب اس کا 40واں تو ہو ہی گیا نا، تو مریض کا کیا بنے گا؟ تو کیونکہ فری ہے 3-4 وہاں بھی بہت ڈیلے ہوتا ہے بعد اوقات. پھر مریض کے لیے ڈاکٹر 0.1% بھی آئی تھنک رسک نہیں لیتا. ہمارے یہاں تو ہے بعدوں کا رسک پہ، مریض رسک پہ چلا جاتا ہے.
آپ کی اس بات پہ گزارش کروں کہ جو پاکستانی ڈاکٹر ہے اس کی اتنی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. اگر مر گیا لگی ایمرجنسی، بچ گیا تو ڈاکٹر صاحب کتنا اچھا آپ نے علاج کیا. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کے ڈاکٹر جو ٹرین ڈاکٹر جب باہر جاتے ہیں، میں خود بھی امریکہ میں رہا ہوں، وہی کہتے تھے تو میں ایک اسٹیتھوسکوپ سے ہارٹ کی بیماریاں کس طرح سے ڈائگنوز کر لیتے ہو، ہم تو پتہ نہیں 100 ٹیسٹ کراتے ہیں. ایک پیراسیٹامول دینے کے لیے بھی ہمیں پورا پروٹوکول کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو ایک پیراسیٹامول دے پاتے ہیں، یہ پرسکرپشن، یہ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ. تم دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ پرسکرپشن بھی دیتے ہو اور چیزیں ڈائگنوز بھی کر لیتے ہو. تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارے یہاں پہ ایک سسٹم ہے، ہمیں ٹریننگ بہت اچھی ملی ہوئی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ
اپروچ بہت اچھی ہوگی.
اپروچ بہت اچھی ہے کیونکہ ہمیں فری ہینڈ ملتا ہے یہاں پہ، ہم اپنی ڈائگنوسس اور مریض کو دیکھنے کا ہم جو ہے بالکل آرام سے ڈائگنوز بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹریٹ بھی کر لیتے ہیں. باہر ممالک میں یہ طریقہ کار نہیں ہے.
تو پھر ہمارا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، کچھ بیماری بھی کوئی جانی پہچانی سی ہے. اب تمہاری بیماریاں بہت زیادہ، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں بیماری اتنی زیادہ نہیں ہے، ڈاکٹر پہچان لیتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، ٹیچر سے بات ہوئی، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات کا سلسلہ بھی کر لوں.
سبحان اللہ.
تبرکات بھی دوں.
میں سوال کر سکتا ہوں؟
جی بالکل. اچھا چلیں ابھی وہ اب یہ سیشن آپ کے لیے, اس پورے حصے میں آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے تو دے دیں جو اب تک ہوا ہے تعارف کے ساتھ.
شکریہ. چلے تو میں آپ کا اور مدنی چینل کا شکر گزار ہوں کہ اتنی بڑی بابرکت اس میں محفل میں مدعو کیا ہوں. میرا نام بچل لگاری ہے اور میں بچل لگاری میرا نام ہے, میں سینئر صحافی ہوں. پہلے نوائے وقت میں 30 سال اسٹاف رپورٹر تھا, ابھی ریٹائر ہو گیا ہوں, ابھی کسی ٹی وی چینل میں ہوں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ اس میں رسک انشورنس ہوتی ہے ڈاکٹر کی, کہ اگر ڈاکٹر کی غلطی سے کوئی بندہ مر جائے یہاں کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی, یہاں کوئی اس کی کاؤنٹنگ بھی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے خود بڑی بڑی ہاسپٹلس میں دیکھا تو وہاں پر نیگیٹو میڈیکل یا ڈرگ افیکٹس کا کوئی شعبہ نہیں ہے کہ کون سی دوا سے کون سا مریض مرا, اور یہاں کون سی ایسی ادویات استعمال کی جا رہی ہیں جو دنیا بھر میں ان پر پابندی ہے. بہت ساری ایسی ادویات یہاں استعمال کی جائیں. تیسری یہ کہ یہاں غیر ضروری ان نیسیسری نسخے لکھے جاتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی اور ادویات ساز اداروں کی آپس میں ملی بھگت ہو گئی ہے کہ ایک سی دوا جو کہ غیر ضروری ہے کہ بھائی آپ اتنی اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں گے اور فروخت کریں گے تو آپ کو کار بھی ملے گی, آپ کو جو ہے وہ ٹرپ بھی کرائیں گے, تو وہ پورا جو بوجھ ہے, یعنی کہ چھوٹا سا ایک غریب مریض آتا ہے, میں گیا اس کو تھوڑا سا پیٹ میں درد تھا, بندے نے 6,000 روپے کی دوائیں لکھ دی اور وہ بولا خریدنے بھی ادھر جو اس ہاسپٹل میں میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے ہے, اور وہ دوا اگر آپ شہر سے باہر آپ چلے گئے گاؤں میں شہزادپور میں وہ دوائیں نہیں ملتی. تو یہ کیا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پی ایم اے کی ذمہ داری ہے, کوئی ایتھکس ہونی چاہیے, ڈاکٹری کی بھی کوئی ایتھکس ہونی چاہیے کہ اریشنل یوز آف میڈیسن بہت بڑھ گیا ہے, غیر ضروری استعمال. اس میں خود اپنے گاؤں سے ایسے مریض آ رہے ہیں جو کہ ان کو بچپن سے اتنی ہائی اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہے پیدا ہونے کے بعد کہ ان کو بون میرو ڈپریس ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی انیمیا کے مریض ہو جاتے ہیں, خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مل پریکٹس ہے تو کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر جو ہے صحیح مسیحائی کرے, نہ کہ وہ جو ہے صرف پیسہ کمانے کی ایک مشین بن جائے. شکریہ.
جی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی 14 اگست کے حوالے سے, اور یہ پیغام بھی میں پہنچاؤں گا اپنی تمام ناظرین اور سامعین جو مدنی چینلز کے ویورز ہیں کہ دیکھیں دو شعبے آپ نے ذکر کیا ہے یہاں پہ. ایک جو اگر خدا نخواستہ کوئی شخص دوا لیتا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں, اس کو ہم اپنی زبان میں فارماکو ویجیلنس کہتے ہیں. ہر فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایک ادارہ ہوتا ہے, یہ ایک شعبہ ہوتا ہے جس کو ہم فارماکو ویجیلنس کہا جاتا ہے, جو مانیٹر کرتا ہے کہ اس کی دوا کھانے سے کیا سائیڈ افیکٹس ہوئے. اس میں دو فلو ہیں. پہلا فلو یہ ہے کہ جو مریض دوا کھا رہا ہے وہ رپورٹ نہیں کرتا اپنے ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دوا کھائی تھی مجھے یہ سائیڈ افیکٹ ہوا. دوسرا جب ڈاکٹر تک یہ بات پہنچتی ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر دوا تو چینج کر دیتا ہے لیکن اس دوا کی جو رپورٹنگ ہے وہ فارما انڈسٹری کو نہیں بتاتا کہ اس کے کھانے سے یہ سائیڈ افیکٹ ہوا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پنجاب میں ایک بڑا واقعہ ہوا, کف سیرپ پینے سے کافی لوگوں کی اموات واقع ہو گئی. اسی طرح کچھ جگہ جو ہے وہ ویکسینیشن کے حوالے سے کافی سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے چیزیں آئیں لیکن وہ کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہوا, جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان میں منسٹری آف ہیلتھ میں باقاعدہ اس کا ایک شعبہ ہے جو ان چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی کہیں سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس طرح دوا کے وہ باقاعدہ وہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ہر مہینے میں ہم نے ایک رپورٹ بنا کے دینی ہوتی ہے منسٹری آف ہیلتھ کو کہ اس دوا سے سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں, اس دوا سے سائیڈ
قانون ہے,
یہ قانون ہے,
قانون ہے
اس کی امپلیمنٹیشن.
یہ قانون ایسا ہی ہے جیسے ٹریفک کا قانون ہے.
جی جی اس کی امپلیمنٹیشن
ہمارے حضور قانون بہت ہیں. اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو ہمارے ملک میں قانون بہت ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ شاید بہت اچھے قانون ہیں, مگر جو ابتدا ہم نے لی نا حضور, دیکھیں صحافت بھی تعلیمی اداروں سے نکلی ہے, میڈیکل بھی تعلیمی اداروں سے نکلی ہے, آئی ٹی کا شعبہ بھی تعلیمی ادارے سے نکلا ہے, وکیل بھی تعلیمی ادارے سے نکلا ہے. یہ یوں سمجھے کہ یہ مدر آف پروفیشن ہے,
صحیح
سارے پروفیشن آلموسٹ یہاں سے نکلتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں کا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں حضور, اب یہاں پر ڈاکٹر تو بن گیا اس شعبے میں, تعلیم میں ڈاکٹر بن گئے, لیکن کیا اس تعلیم نے ہمارے تعلیم حاصل کرنے والے کے دل میں خوف خدا پیدا؟ آپ جو بات کریں نا حضور, یہ خوف خدا سے ریلیٹڈ ہے. جب دل میں خوف خدا نہیں ہے, آپ کے قلب و ذہن میں شرم و حیا نہیں ہے, اور آپ کے دماغ کے اندر پیسہ پھنسا ہوا ہے, کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی اس پروفیشن کو حاصل کرنے کے لیے 30 لاکھ 35 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچ کیے, کروڑ 2 کروڑ روپے خرچ کیے, میں دنیا بھر کی اتنی ڈگریاں لے کر آ گیا, تو کیا میں صرف خدمت ہی کرتا رہوں گا؟ اب اس کو اچھا اس کو پیسہ کمانا ہے, تو مریض اس کو اتنی فیس دے نہیں رہا ہے جو فیس مریض سے ریکوائر کر سکتا ہے. اب اس کو پیسہ کمانے کے لیے مریض کے ساتھ اس کے مرض کے ساتھ ہی کھیلنا پڑ رہا ہے, اور اس کے لیے پھر وہ گاڑی بھی لیتا ہے, تو پھر اے سی بھی لگوا, اب اے سی لگانا ہے, اس کو پیسے نہیں خرچ کرنے, اسے میڈیکل کمپنی سے تقریب بنا لی کہ ٹھیک ہے بھائی یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. اگر ہمارے ان تعلیمی اداروں کے اندر, میں پہلے بھی اپنے رمضان مبارک کے سلسلوں میں بھی اس کے بعد بھی عرض کر چکا ہوں, پلیز کروڑہ کروڑ اسٹوڈنٹ ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں, پلیز ان کی اخلاقی اور دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں. ہم مدارس کو اور دینی اداروں کو کہتے ہیں, دینی اداروں کے اندر تو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے ایگزامینیشن کے اندر کبھی رینجرز اور پولیس کے پیروں کے اندر کبھی دینی اداروں میں ایگزامینیشن ہوا ہو, ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا. آخر کیا بات ہے, یونیورسٹی اور کالج کے اندر ہی رینجرز لگائی جاتی ہے ایگزامینیشن کے اندر, ہم نے تو کبھی نہیں سنا حضور کے دینی اداروں کے اندر چرس اور ہیروئن بک رہی ہے, ہم نے تو کبھی نہیں سنا, ہم نے تو دینی اداروں کے اندر تو چیزیں نہیں سنی. تو دینی اداروں میں جو تعلیم و تربیت, جس تعلیم کے لیے دینی ادارے میں آئے ان سے اسی تعلیم کی بات کی جائے گی نا, جس کی تربیت کے لیے دینی ان سے بات کی جائے گی. یہاں تو یہ ہے کہ بی کام پاس نہ انگلش میں اپلیکیشن لکھ سکا رہا ہے جاب کے لیے, نہ اس کی تربیت ہو پا رہی ہے, اس کا اس وقت یہ حال ہے. تو یہاں پر جو مین جو یہاں جو شعبہ ہے اس کو ہم نے اس لیے دیا تھا کہ یہاں سے اگر تربیت کا سلسلہ شروع ہوگا, ڈاکٹر بھی یہیں سے نکلے گا, وکیل بھی یہیں سے نکلیں گے, جرنلسٹ بھی یہیں سے نکلیں گے. اگر یہیں پر ٹیچر پراپرلی خوف خدا کی بات کرنے والا ہو, شرم و حیا کی بات کرنے والا ہو, دنیا میں رہ کر آخرت بنانے کی بات کرنے والا ہو, اور الدین و نصیحہ جس کو میں نے کہا دین خیر خائی کا نام ہے, حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ میں آپ کی جو آپ کے امتی ہوں گے ان کی میں خیر خائی کروں گا, خیر خائی پر بیعت کی. حضور یہ بازار گئے, بازار جا کر انہوں نے ایک گھوڑا دیکھا, اور گھوڑا دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ گھوڑا کتنے کا ہے. فار ایگزامپل اس نے کہا کہ یہ گھوڑا 400 کا ہے. آپ نے کہا 400 کا ہے, آپ نے گھوڑے کو ادھر ادھر سے دیکھا, آپ نے فرمایا 400 کا تو نہیں لگتا, مجھے تو 600 کا لگتا ہے. کہا آپ 600 دے دیں. پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا, آپ نے کہا یہ مجھے 600 کا تو نہیں لگتا, یہ مجھے 800 کا لگتا ہے.
اللہ
بھائی 800 دے دیں, اس کو تو بڑھ ہی رہا تھا نا, آپ نے 800 دیے اور گھوڑا لے گئے. لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ آپ کے امت کی خیر خواہ کروں گا, میں اس بیعت پر عمل کر رہا ہوں. تو یہ حضور یہ تھی تربیت, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کی تربیت فرمائی, مطلب صحابہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی, ان کے اندر چیزیں پیدا کی, تعلیم اور تربیت یہ دونوں ورڈ ساتھ یوز کیے جاتے ہیں. اس لیے
اب میں یہ بات کا دوسری جو جواب ان کے جو سوال تھا اس کا جواب دے دوں.
میں چاہوں گا کہ حضور آپ بھی کوئی رسپونڈ کریں.
جی ان کی بات کا جواب دے دوں. دوسری بات کا جو آپ فرما رہے تھے میرے بھائی کے, وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ایریشنل یوز کرتے ہیں میڈیسن کا, تو میں یہ گزارش کروں کہ سندھ میں کم از کم سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہوا ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ جتنی کوئکری ہے اور جتنے ڈاکٹرز کے جو لائسنس ہیں ان کو وہ چیک کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں لائسنس والے بیٹھے ہیں, یا جو کوئکری ہے جن کو ہم اتائی ڈاکٹر کہتے ہیں, ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم میں, خاص طور پہ جو ریموٹ ایریاز ہیں جو گاؤں گوٹ ہیں وہاں پہ یہی لہذات بیٹھے ہوئے ہیں, اور کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں یا اللہ ہی جانتا ہے, یا وہ خود جانتے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا. دوسری جو میرے بھائی نے بات کی کہ ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ زیادہ گریڈی ہو گئے ہیں, وہ فارماسیوٹیکل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مختلف ٹرپس اور ڈیزائن کرتے ہیں,
لیبورٹری کو بھی انہوں نے شامل کیا.
ابھی ریسنٹلی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے اس کے خلاف جو ایکشن لیا ہے, اور یہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹرپس ہیں
वो सब बैन लग गए उनके ऊपर कि अब कोई भी डॉक्टर जो है वो साइंटिफिक रीजन के तहत तो जा सकता है लेकिन किसी ट्रिप के तहत नहीं जा सकता।
मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे यहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन इन दोनों पर डिस्कशन तो बहुत की जाती है, लेकिन हेल्थ जिस जगह से मिलनी है उस जगह और जिसने हेल्थ पर आपको सपोर्ट करना है उसकी तरबियत का भी होना बहुत जरूरी है। इसी तरह तालीम, तो तालीम के लिए सिर्फ तालीमी इदारे खोलना काफी नहीं है, तालीम देने वालों की तरबियत भी बेहद जरूरी है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, जैसे हम मस्जिद बनाते हैं, जैसे दावत इस्लामी है, इस तरह की और कई आशिकान रसूल हम मस्जिद बना दें, हमने अपनी मस्जिद के साथ साथ, यानी दावत इस्लामी जो मस्जिद बनाती है, हमने मस्जिद के साथ साथ आइमा किराम यानी इमाम मस्जिद की प्रोडक्शन को भी हमने अपने पास रखा हुआ है कि जनाब इमामत कोर्स करवाते हैं हम कि ताकि मस्जिद बनेगी तो इमाम की जरूरत पड़ेगी ना, इमामत कोर्स रखा हुआ है। इमामत कोर्स के साथ साथ आइमा किराम की तरबियत के अलग कोर्स रखा हुआ है, वो हम ग्रेजुअली इनके कोर्सेज करवाते रहते हैं, इनके तरबियती इस्तेमाल करते रहते हैं, जो हमारे दावत इस्लामी के अंडर अम्ब्रेला चीज आ रही होती है, क्योंकि एक दावत इस्लामी एक इंस्टीट्यूशन है। तो मैं इस हवाले से अर्ज कर रहा हूं, तो इसी तरह ये सारी के सारी चीजें अगर चलती है, फिर कोर्स करवाने वाला या तरबियत देने वाले की खुद अपनी तरबियत का होना बहुत जरूरी होता है कि वो कर कौन रहा है तरबियत। तो यहां पर अगर सिर्फ उम्मत की खैरख्वाही और लोगों के लिए एक अच्छी नीयतों के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे, अल्लाह की रहमत से फायदा होगा। आप कुछ रिस्पॉन्ड करें, मैं इन्होंने माइक लिया हुआ था।
मैं हाजी साहब आप एक बात ये कहना चाहता था, मुझे कमर रिजवी कहते हैं, मैं प्रोफेशनली साफी हूँ और मेरे ख्याल में दावत इस्लामी को गुज़िश्ता कोई 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरा एक हिस्सा है कि मैं मजहबी अमूर कवर करता रहा हूँ,
वो पुरानी दोस्ती रही है मेरी कमर रिजवी साहब से।
तो मैं आई साहब को भी वैसे मैं उस वक्त देखता था जब मेरे ख्याल में बहुत ही कम उम्र थे और उन्होंने अपनी इस दावत इस्लामी में अपनी जिंदगी लगाई है। मैं हाजी साहब को इसलिए एड्रेस कर रहा था कि मदनी मुन्नों का एक सिलसिला जो मेरे ख्याल में दुनिया में किसी तंजीम में नहीं है, जो दावत इस्लामी ने शुरू किया, और वो एक ऐसी बुनियाद, घर में वो बच्चा तैयार होता है
माशाल्लाह,
और वो एक बच्ची तैयार होती है जो इस माशरे की एक बहुत मजबूत ईंट होती है। और ये सिर्फ एजाज सिर्फ एक दावत इस्लामी को है, मुझे अपनी स्टडी के मुताबिक, अपने तजुर्बे के मुताबिक, दुनिया की किसी तबलीग में, किसी मजहब में तंजीम के तौर पर एक बाकायदा जो है वो मदनी मुन्नों का एक सिलसिला शुरू किया था। और वो उसका, चूंकि मैं बहुत अच्छा विटनेस हूं, अगर वो दावत इस्लामी अपने उस अमल को ज्यादा मजबूत बना दे, सिर्फ मजहबी तौर पर भी ना रखे, उस मजबूत अमल में अब वो बच्चे चूंकि 30 साल में है तो वो जवान हो गए होंगे और माशाल्लाह शायद दूसरी नस्ल आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। बहुत मजबूत एक इंस्टीट्यूशन है दावत इस्लामी का। और दूसरा ये मदनी चैनल आज 14 अगस्त के हवाले से वो कुछ कर सकता और दे सकता है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं और इसका इतना मजबूत अमल नहीं होगा
माशाल्लाह।
दावत इस्लामी के उन मदनी मुन्ने इतने माशाल्लाह मजबूत हैं, मगर कहीं पर कोई ऐसी उन बच्चों में मुझे नहीं पता जो आज जवान हो गए होंगे, क्योंकि मैं खुद अब बुढ़ापे की तरफ हूं, मैं बेहतर जानता हूं कि वो नस्ल जो तैयार हुई है उसके साथ उस निसाब के दुरुस्त करने के लिए जद्दोजहद की जाती। आप भी दीनी दर्स अम्मा और तमाम उल्मा तैयार करते हैं, मुफ्तियान तैयार करते हैं, सब कुछ है, मगर उस निसाब को जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, असल बात टीचर्स की थी, मैं 14 अगस्त के हवाले से बात करना चाहता हूं, इस कौम को अहद करवाएं कि हमने अपने स्कूलों में वो निसाब जो हमारे कौमी तकाजों को पूरा करे, हमारे हीरोज को बयान करे। अब हमारे निसाब में वो हीरो, वो कौमी हीरो, वो इस्लामी हीरो तकरीबन खत्म कर दिए गए, ना हम उनको अच्छी तालीम दे पा रहे हैं, ना हम उनको अच्छी तरबियत दे पा रहे हैं, बस एक हाथ में डिग्री का خوف سوار ہوتا ہے کہ بس یہ فلاں ڈگری مل جائے گی اور میں نوکری کر لوں گا.
ماں باپ اس میں خوش ہیں حضور؟
جس میں ماں باپ خوش
ہیں. ماں باپ اس میں خوش ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں ڈگری آ گئی.
حاجی صاحب کو اس لیے میں بار بار ایڈریس کر رہا ہوں کہ حاجی صاحب سے میری شناسائی ہے اور انہوں نے اس وقت دعوت اسلامی میں کیا جب اس دعوت اسلامی کھارا در سے شروع ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی جان سب کچھ لگایا اور وہ کیا, تو میں اس لیے حاجی صاحب کو زیادہ ایڈریس کر رہا ہوں اس بات.
ویسے قمر عزیز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آپ نے دار المدینہ کا جو قمر عزیز وزٹ کیا.
جی
آپ کافی عرصے کے بعد,
کافی دن کے بعد آئے. جی
یہ ان سے میری صحیح معنی میں آخری ایک ملاقات تھی جب حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہوا تھا. میرا خیال ہے شاید یہ میرے پاس فیضان مدینہ میں تقریبا روتے ہوئے آئے تھے حاجی مشتاق کے جانے. ان کو کافی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت تھی. میں نے اس وقت ان کی کافی محبت کا اظہار دیکھا, اچھے لگے, محبت آئی ان سے کہ یہ دعوت اسلامی سے اور ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی بڑی محبت کرتے تھے. یہ ہمارے حاجی مشتاق دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران ہیں, نگران شورا رہے تھے یہ. اچھا اب قمر عزیز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن پر نصاب پر آپ نے جیسے کہ ابھی توجہ دلائی میری.
نہیں نہیں حاجی صاحب میں نے آپ کو ایڈریس نہیں کیا کہ آپ ماشاءاللہ اس حیثیت میں ہیں.
میں یہی عرض کر رہا ہوں
جس نے کہ بالکل اس میں لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتا ہوں میں کہ میں آپ سے کہوں گے جی نہیں آپ نے بہت اچھا.
نہیں نہیں میں اس لیے آپ کی طرف آ رہا ہوں.
اس مدنی منع نے جو عمل کیا ہے اور اس مدنی چینل جو کر سکتا ہے, آپ اپنے پروگراموں کو وہ ترتیب دے دیں جسے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ماڈلائز, یعنی جس طرح جدید جسے.
اب جیسے ایجوکیشن پر ہم نے بات چیت کی, آپ کو دعوت اسلامی کا تجربہ, دعوت اسلامی ایک پریکٹیکل آرگنائزیشن ہے. ہم صرف بات نہیں کرتے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جتنا ہم اپنا کردار کنٹریبیوٹ کر سکیں ہم کرتے ہیں. آج سے تقریباً 5 سال پہلے دعوت اسلامی نے دار المدینہ کی بنیاد رکھی. دار المدینہ یہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے جو اس وقت ہماری کم و بیش 50 کے آس پاس برانچز کھل چکی ہیں.
جزاک اللہ, یہ میری نالج کے لیے وہ ہے, مگر پھر میں کہتا ہوں کہ تشہیر نہیں.
عرض کرتا ہوں قمر عزیز صاحب, تشہیر کے لیے تو آپ ہیں نا سر, صحافت ہے نا. اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں دعوت اسلامی کا جو ایک ہے, اس وقت یو کے میں شاید 2 اور انڈیا میں 4, اس طرح امریکہ میں بھی 1 کھلا دار المدینہ اور بقیہ پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں. اور ہماری پری پرائمری سے لے کر اسکول اور کالج, اس وقت سردار آباد میں ٹاپ کیا ہمارے اسٹوڈینٹس نے.
جی سردار آباد کا بہت زبردست رزلٹ آیا, 4 جو طلبہ ہیں ہمارے وہ نمایاں ہیں اور پورا 100% رزلٹ ہے 9th اور 10th کا.
یہ میٹرک کیا انہوں نے؟
جی 9th اور 10th.
9 اور 10 کا رزلٹ پاکستان جو سردار آباد میں, فیصل آباد میں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے, وہ ان کا تعلق دار المدینہ سے, دعوت اسلامی کے دار المدینہ سے. اچھا پھر کوشش کی گئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ ہمیں یونیورسٹی کا چارٹر دے دیا ہے. اب ہم اسلام آباد میں جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں جگہ ملے گی قمر عزیز صاحب, دعوت اسلامی یونیورسٹی کھول رہی ہے, دار المدینہ اسلامی یونیورسٹی انشاءاللہ جلدی کھل رہی ہے. اسکولنگ پری پرائمری, پرائمری دین سیکنڈری, سیکنڈری کے بعد کالج, کالج کے بعد یونیورسٹی. اور آپ طرح کی جس طرح کئی فیکلٹیز ہم انشاءاللہ اپنی یونیورسٹی میں رکھیں گے اور اس کا تعلق وہی اسلامک ایک سینس کے ساتھ ہی ہوگا, اسلام کے اندر ہی جو ہوگا. تو وہ اچھا رہی بات نصاب کی, تو اس وقت ہمارا دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کے تحت پورا ایک شعبہ ہے جو نصاب پر کام کر رہا ہے اور ابھی تک ہم تقریباً 25 کتابیں دارالمدینہ کے تحت دعوت اسلامی اس نصاب میں تبدیلی اپنا نصاب بنا.
حاجی صاحب میں اس بات کی طرف آپ کے سلیبس کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے میں میری کردار یعنی تعمیر شروع ہوئی ہے میری دعوت اسلامی میں.
جی جی
میں مجھے ماشاءاللہ
آپ پارٹ آف دعوت اسلامی ہیں, مطلب میں آپ کو الگ نہیں سمجھتا.
میں اپنے آپ سے مراد یہ کہ ہر اس اسلامی بھائی کی بات کرتا ہوں کہ جس نے یہاں سے تربیت دی ہے, جس نے علم حاصل کیا ہے, اس کا ایک اخلاقی تربیت سب کچھ ہوا, وہ معاشرے میں 14 اگست کے حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے کہ بھائی میں اگر یہ ٹیچر ہیں حضرات تو ٹیچر کے طور پر یہ کہیں کہ نہیں بھائی میں اس کورس میں جو ہمیں دیا گیا ہے اس میں میں اگر اپنے لوں,
میں انویٹیشن دے رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ دعوت اسلامی میں جیسے آپ نے تعلیم ڈاکٹر ہیں, اب ڈاکٹر نے اپنے پروفیشن پر تو تعلیم حاصل کر لی, لیکن اس کو جو ایک دیگر چیزوں کی تربیت لینی ہے دعوت اسلامی اس کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تیار ہے. جن ٹیچرز ہیں آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں ہم صحافیوں کو کتنا جمع کرتے رہے ہیں, امیر سنت کے ساتھ کتنی آپ لوگوں کی نشستیں ہوئی ہیں اور براہ راست سوال جواب ہوئے, امیر سنت نے کتنی چیزیں ہمیں آپ کو پتا امیر سنت کے ماشاء اللہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے اور بڑے بولڈ انداز کے اندر وہ اپنا جو بھی سنت و براہ پیغام ہے وہ دے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے حضور یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, میرا خیال ان میں سے کوئی بھی نہیں جو دعوت اسلامی سے بلانگ نہیں کرتا. تو اب یہ پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے شعبہ تعلیم میں تو پاؤں ڈالا ہے اور ہمارے خود صوبان میں شعبہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے پاس ہے ہمارا شعبہ تعلیم کا بہت بڑا حصہ یونیورسٹی کالجز کا. تو آپ کے ذریعے میں عرض کرتا ہوں کہ تمام انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, آپ بتائیں دعوت اسلامی آپ کے ساتھ کیا کنٹریبیوشن کرے. ہمارے پاس افرادی قوت کی کمی نہیں ہے الحمدللہ, ایز اے ٹیچرز جو ہمارے ہیں ان کی ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے. صوبان بھائی ٹیچرز ایک سے ایک ہے ہمارے پاس.
جی حضور الحمدللہ جس طرح آپ نے توجہ دلائی کہ دعوت اسلامی کا شعبہ تعلیم وہ پاکستان کی تمام بڑی یونیورسٹیز میں بہت سے کالجز میں اور بے شمار تعلیمی ادارے, کیونکہ تعلیمی ادارے تو بے شمار ہیں, ان میں دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. دینی تعلیم کا طریقہ کار ہے, انہی اداروں کے ہاسٹلز کے اندر ہم قرآن پاک کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں اور بسیں چلتی ہیں ہفتہ وار.
ماننا یہ ہے حضور کے اگر ہمارے دلوں میں صحیح معنی میں اللہ کا خوف اور صحیح معنی میں عشق رسول پیدا ہو جائے, وہ فرد ریاست کی کسی بھی انڈسٹری کے اندر موجود ہوگا, وہ اپنا کام صحیح طور پر کرے. بے شک میں اتنا جانتا ہوں. اور دل میں خوف خدا اور عشق رسول پیدا کرنے کا جو انداز ہے وہ دعوت اسلامی میں کتنا کامیاب ہے اس سے
میں دعوت اسلامی کی موٹی اور چیدہ باتوں کی باتیں کر رہا ہوں. اس نے دنیا میں دین کی تبلیغ میں یہ بات سب کو بتائی ہے کہ یہ دین ایک مضبوط زندگی, حیات زندگی اور ایک بہت مضبوط چیز ہے جو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے پہنچا ہے. اور یہ ایک اسلام جو ہے وہ پر امن دین ہے جس نے ثابت کیا ہے دعوت اسلامی کے کردار نے کہ وہ کہیں کسی جگہ کہیں آپ کو سیاست میں یا اس میں نظر نہیں آئے. وہ انسان کی شخصیت کی تربیت میں کردار میں دعوت اسلامی کا ایک بڑا رول ہے. یہاں میں نے اس کمزوری کو بتایا کہ آپ ممبر سے یہ ادائیگی یہ ان لوگوں کو کہیں کہ یہ دعوت اسلامی کا ایک فریضہ ہے کہ وہ جس شعبے میں بھی ہے وہ دین کے ساتھ ساتھ قومی ترقی تعمیر اور اس کا ایک اپنا رول ادا کرے
کرنا چاہیے. حضور صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے, کون بتائے گا؟ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں اور آخرت کی یاد ہوتی ہے. تو قبرستان یہ دل کو نرم کرنے والے اور آخرت کی یاد دلانے والی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو کہا گیا کہ یہ قبر پر زیادہ وقت گزارتے تھے, تو فرمائے ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو عبرت ملتی ہے اور جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے.
سبحان اللہ.
تو ہمارے اگر ہم اٹھ کے جائیں نا تو جانے والے کی غیبت کی جاتی ہے, اوے یار چلو جاؤ جان چھڑی گیا بور کر رہا تھا, یہ سب اس کی غیبت ہے. اگر کوئی شخص اٹھ کے جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار اچھا وہ گیا ہے جان چھوڑی یار, یا کبھی جیسے کوئی بول رہا ہو تو آپ بولیں کہ یار چھوڑ ہی نہیں رہا ہے, کب جا اٹھ کے جائے گا, یہ سب اس کی قیمتیں ہو رہی ہیں. تو وہ جو کچھ کر رہا ہے نارملی وہ حرام نہیں ہوتا, لیکن اس کے بارے میں جو کمنٹس دے رہا ہے وہ حرام کام کر رہا ہوتا ہے. تو قبرستان یہ عبرت کے لیے بہت ضروری ہیں, وہاں جانا, قبروں پہ جانا, اللہ ہمیں توفیق دے. تو پاک یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں, آپ بتائیں گے. جی مائک باپو.
میرے اندازے کے مطابق پیرس میں ہے, جو کہ اس کی نیچے زمین زیر زمین بنا ہوا ہے, وہ سب سے بڑا قبرستان.
آپ اندازے کے مطابق پیرس پہنچ گئے. اگر اندازہ ہی کرنا تھا تو مدینہ پہنچ جاتے.
سبحان اللہ.
چلیں چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی نہیں, پیرس میں نہیں ہے. مجھے دے دے باپو مائک.
سبحان اللہ.
جی آپ. اچھا وکیل صاحب, چلو وکیل صاحب. جی
جنت البقیع.
جنت البقیع یہ عظیم ترین قبرستان ہے, اللہ نصیب کرے اور ایک کاش کہ ہم بقیع میں ہی ہمارا مدفون ہو جائے. ہاں بس اللہ کرے کہ وہ ہے نا کہ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا. اللہ کرے کہ مکے پاک میں مدفون نصیب ہو جائے. مگر دنیا کا سب سے بڑا قبرستان یہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے, دنیا کا سب سے مقدس قبرستان مدینہ منورہ میں, یہ کہا جا سکتا ہے. تو سب سے بڑا قبرستان دنیا کا کہاں ہے؟ چلیں آپ بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد شیراز ہے, اسٹوڈنٹ آف این ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں.
یہ کہہ رہے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان پاکستان میں, لے بھائی ان کی کون تصدیق کرتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان پاکستان میں, ان کو یہ مقدس پانی ملے گا. اس پانی میں آب زمزم ہے, غسل گنبد خضرا ہے اس کا پانی ہے, اور بیر روحا کا پانی ہے, بیر مفروحات کا پانی ہے, غسل خانہ کعبہ کا پانی ہے, بارش مدینہ منورہ کا پانی ہے, چشمہ ایوب علیہ السلام کا پانی ہے, بیر بشرف کا پانی ہے, بارش مکہ مکرمہ, بیر عثمان, غسلے مزار غوث پاک اور امیر سنت کا دم کیا ہوا. یہ سارے پانیوں کا مجموعہ ہے اس ایک بوتل میں. یہ آپ کو تحفہ, اور آپ کو یہ بھی تحفہ دیتے ہیں, یہ گلاف خانہ کعبہ, یہ بھی آپ کو
تحفہ.
ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ.
حضور صحافت اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار کو حنیف عابد کہتے ہیں. صحافت سے گزشتہ 34 سال سے منسلک ہوں. سب سے پہلے میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو جشن آزادی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. نگران شورا اور دعوت اسلامی کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس اہم ترین دن کے اوپر اتنا اہم ترین مذاکرہ آپ نے منعقد کیا. یقیناً یہی ہماری تربیت کا ایک طریقہ ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ اس وقت جشن آزادی مختلف طریقوں سے منا رہے ہوں گے. جشن بنیادی طور پر تشکر کا نام ہے, اور تشکر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک اس میں رب تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو, اور رب تعالیٰ کی رضا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پنہائے. ہمیں آج اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا چاہیے. آپ نے صحافت کے حوالے سے جو بات کی ہے اس پر یقیناً میں روشنی ڈالوں گا, لیکن اس وقت تک یہاں جو بحث ہو چکی ہے میں اس پر بھی تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا.
کہتے ہیں بول کے لب آزاد ہے تیرے.
محبت آپ کی. آپ نے آج اہم ترین نقطے کی طرف جو ہے نشاندہی کی ہے,
جی,
کہ تعلیم اور تربیت ہمارے معاشرے میں کس مقام پر کھڑی ہے. محترم اساتذہ اکرام یہاں موجود تھے, ڈاکٹر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں, وکلا موجود ہیں, دیگر شعبے کے لوگ موجود ہیں. ایک بنیادی چیز جو ہے سب ہمارے سماعتوں کی نظر ہوئی وہ یہ تھی کہ تعلیم ان کی ذمہ داری نہیں تربیت کے حوالے سے, ان حضرات نے تربیت کی ذمہ داری پرائمری اور ابتدائی سطح پر ڈال دی. یہ ایک عمومی رویہ ہے پاکستان میں، ہمیں بنیادی طور پر اسے ایڈریس کرنا چاہیے.
بلینڈنگ گیم،
ہم دوسرے پر ذمہ داری ڈال کر کے خود کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں. میں تمام یہ محترم اساتذہ کرام ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. ان کا یہ کہہ دینا کہ چونکہ میں باٹنی پڑھاتا ہوں لہذا میں اسلامیات کا درس نہیں دے سکتا، چونکہ میں فزکس پڑھاتا ہوں لہذا میں اخلاقیات کا درس نہیں دے سکتا، دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ باٹنی پڑھانے والا اپنے طالب علم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ مجھے بتا دیا جائے. دنیا کے کس نصاب میں لکھا ہے کہ آپ اپنا سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے بچے سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آج تم نے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی جس پر شرمندہ ہونا پڑے؟ کہیں لکھا ہے؟ ہم صرف اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے اوپر ڈال کر کے خود کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں. اس رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے. پاکستان میں میڈیا کی اہمیت مسلم ہے، اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی طاقت عالمی سطح پر تسلیم کی جا چکی ہے. دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں میڈیا کو چوتھا ستون قرار دیا جا سکتا. کوئی ریاست نہیں چل سکتی اگر میڈیا اس کا ساتھ نہ دے. جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اساتذہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، محض تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز نہ رکھیں. تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے کا منفی نتیجہ ہمارے سامنے آج معاشرے میں موجود ہے. ہمارے پاس بے شمار انجینئر ہیں، ہمارے پاس بے شمار ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس بے شمار آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے پاس بے شمار جرنلسٹ ہیں، ہمارے پاس بے شمار اکاؤنٹنگ کے لوگ ہیں، تمام شعبے کے لوگ موجود ہیں. ہم خود کفیل ہیں، انسانی وسائل ہمارے پاس بے تحاشا ہیں. کیا ہم ان وسائل کا درست استعمال کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے پائیں؟ نہیں. اچھا معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب اس کی بنیاد اخلاقیات پر رکھی ہو. پروفیشن کی اسپیشلٹی پر کوئی معاشرہ تشکیل نہیں پاتا. آپ پاکستان میں 20 کروڑ میں سے اگر 18 کروڑ لوگوں کو ڈاکٹر بنا دیں تو پاکستان دنیا کا ترقی یافتہ ملک نہیں بنے گا. اگر پاکستان میں 20 کروڑ لوگوں میں سے 15 کروڑوں کو آپ صحافی بنا دیں، پاکستان دنیا میں مثالی ملک نہیں بنے گا.
اخلاقی تربیت ضروری ہے نا حضور.
بنیاد یہی ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہم آج یورپ کو، دیگر اداروں کو یا دیگر ممالک کو جب ہم کاپی کرتے ہیں یا ان کی تعریف کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ یہ تصور نہیں ہے یورپ میں کہ آپ اگر ڈبے کے اندر کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں تو جس چیز اس پر لکھی ہوئی ہے وہ اندر موجود نہ ہو. یہ کس نے سکھائی؟ اسلام نے.
حضور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ وہاں پر جو چیز ڈبے پر لکھی وہ ڈبے کے اندر ہوگی، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈبے کے اندر بےمانی کرنے کی سوچتا نہیں ہوگا.
یقین
میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، مگر اس کو یہ پتا ہے کہ اگر ڈبے سے وہ چیز نکلی جو میں نے لکھی نہیں ہے تو وہاں میرے بارے میں قانونی طور پر وہ ایکشن لیا جائے گا کہ میرا سارا جو نظام ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. قانون پر عمل اور قانون کی گرفت کا خوف اس نے اس چیز کو غلط ہونے سے اس کو روکا ہے. اگر ایسا ہی خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں بھی پکڑا جائے گا اور ہم رشوت دے کر چھوٹ نہیں سکیں گے، ہم سورس لگا کر نکل نہیں سکیں گے، تو ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑھ کر اور بنیادی خوف یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ باہر بھی حضور تعاون کے ذریعے اور رشوتوں کے ذریعے لوگ نکل جاتے ہیں. حضور جن ممالک میں یا جن قوموں میں پیسہ پینلٹی کے طور پر دے کر نکلنے کا رجحان بڑھے گا نا، وہاں آپ پیسے والے پر کوئی قانون نافذ نہیں کر سکو گے. اصل تو وہ یہ ہے کہ وہ سزائیں نہ سبھی جیسی ہوں، کہ وہ بس آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ کے لیے بھئی یہ کہ آپ بیٹھ جاؤ. تو یہ چیز میں اس لیے عرض کر رہا تھا، وہ اخلاقیات کی جو آپ نے گفتگو کی نا، تو اصل اخلاق تو حضور یہ ہے کہ بندہ خدا سے ڈرے،
میں اسی طرف آیا تھا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ پاکستان میں بے شمار قوانین موجود ہیں, قوانین کی کمی نہیں, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پاتا, خوف خدا نہیں ہے.
صحافت کیا کرے حضور,
صحافت بھی
اصل مسئلہ میں یہی
بنیادی چیز میں آپ کو,
صحافت کیا کرے,
صحافت آسمان سے اتری ہوئی کوئی چیز نہیں, صحافت اسی معاشرے کا ریفلیکشن ہے.
نہیں صحافت,
صحافت میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ اسی معاشرے سے آ رہے ہیں.
وہ تو چلیں ہم ڈسکس کر سکے حضور کہ مدر انسٹیٹیوشن از ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, یہیں سے سارے نکل رہے ہیں, یہی مین جو جگہ ہے وہ یہ ہے. اب آپ سے سوال ہی میں نے یہ کیا کہ اب آ گئے, دیکھیے اب جو جرنلزم پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں, جو انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, جو مطلب کہ وہ ایل ایل بی کر رہے ہیں, یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں, یا سائنس پڑھ رہے ہیں, یا انٹرنیٹ جو بھی ان کی ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں, ان اب جو پڑھ رہے ہیں حضور, یہ ایک الگ ہمارا ٹاپک ہے. اکیڈمی کو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کر رہے, اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو جو اس وقت فیلڈ کے اندر لوگ ہیں, کیونکہ جو مطلب کہ جو ماڈل بنتا ہے نا حضور, یہ فیلڈ کا آدھے بنتا ہے. جو جرنلزم پڑھا ہوگا نا, وہ کسی ڈاکٹر کو اپنا آئیڈیل تھوڑی کو بنائے گا, وہ جرنلسٹ کو اپنا آئیڈیل بنائے گا نا کہ میں نے ایسا جرنلسٹ بننا ہے. جو میڈیکل پڑھ رہا ہے وہ ڈاکٹر کو آئیڈیل بنائے گا کہ میں نے فلاں کی طرح ڈاکٹر بننا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں درس نظامی کرایا جاتا ہے, عالم بنایا جاتا ہے, تو وہ ایک کسی مفتی اور کسی اچھے عالم کو, ایک اچھے مذہبی پریچر کو, اسکالر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے, میں نے ایسا اسکالر بننا ہے اسلامک. آپ کا بھی یہی ہوگا آئی ٹی کا بھی, کہ بھائی جناب یہ ایک آئی ٹی کا ایک بڑا نام ہے دنیا میں, ہم نے ایسا بننا ہے. تو اب جو فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں نا, وہ رول ماڈل بنتے ہیں. تو میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس فورم پر بیٹھ کر اپنی صحافی کمیونٹی کو دیکھیں, اگر کوئی وکیل ہے تو آسان ہے کہ وکیل ڈاکٹر کے بارے میں بات کر دے, لیکن آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر کے بارے میں بات کی ہے. آپ کے جو ہمارا جو مین جو تھیم تھی اس کو بیان کرا, ہم نے ٹیچر سے ٹیچر کے بارے میں بات کی ہے, انہوں نے جرنلزم پہ کوئی بات نہیں کی, ٹھیک ہے. اگر دنیا کو اجازت دے دی جائے کہ ذرا صحافت کا پوسٹ مارٹم کریں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا پوسٹ مارٹم اگر ہو تو امیر سنت نے کیا اخبار کے بارے میں سوال جواب, ٹھیک ہے. تو یہ لیکن میں آپ کو ایک انویٹیشن دے رہا ہوں مدنی چینل کے پلیٹ فارم پر, دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم میں آپ کو انویٹیشن دے رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے جو پروفیشن کے جو لوگ ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں 14 اگست کے اس دن ملک کی تعمیر ترقی میں, کہ وہ یہ کام کریں تاکہ ہمارے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن ہو. یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں.
اور آپ نے جس جانب توجہ دلائی ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں میڈیا چاہے تو رائے کا پہاڑ بنا سکتا ہے, چاہے تو پہاڑ کو رائے کی شکل میں دکھا سکتا ہے. آج اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں اور جشن پاکستان کی بات کر رہے ہیں, قیام پاکستان کی بات کر رہے ہیں, تو میڈیا کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے. ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, اگر ہم کوتاہیوں کے مرتکب ہوتے رہے تو اسے آج کم از کم بس کرنے کا. یا
کیا آپ کے ذریعے حضور میں یہ پیغام دے سکتا ہوں ہمارے صحافی اسلامی بھائیوں کو کہ کوئی ایسی خبر رپورٹ نہ کریں جس سے ملک کا امیج خراب ہو؟
یقیناً میں وہی میں عرض کروں,
ہم اندر کی بات اندر کیوں نہیں رہنے دیں,
ماضی کی باتیں نہ کرے دیں کہ یہ ہو چکا ہے, فلانا ہو چکا ہے, غلطیاں کی ہیں ان پر مٹی ڈالیں. آج یہ عہد کریں کہ آج کے بعد کم سے کم ہم یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے روشن چہرے کو پوری دنیا کے سامنے لے کر کے آئیں. اگر ہمیں کوئی خرابیاں موجود ہیں, کیونکہ کوئی بھی دنیا میں ایسا فرد نہیں جو خرابی کا شکار نہ,
میرے آقا کی شان حضور جس پہ کوئی عیب نہیں ہے,
ان کے علاوہ
اللہ نے نبی پاک کو بنایا جس پہ کوئی عیب نہیں ہے, باقی ہم سارے عیب والے ہیں.
ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ تو اپنے آپ کو غلاستوں میں لتھڑا ہوا پاتے ہیں نا.
تو اگر کوئی ایسا حضور ہو کہ ہم کو ایسی خبر نہ دیں, کیونکہ پاکستان میں ہی تو نہیں نہ دیکھا جا رہا ہوتا ہمارا میڈیا,
بہت ضرورت ہے اس بات کی.
دوسرا یہ کہ حضور بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کی عزت پامال نہ ہو, بلا اجازت شرعی. کیونکہ جب میں یہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کوئی کہے گا کہ جناب روایت میں آتا ہے کہ فاجر کو مشہور کرو گے لوگ اسے کب پہچانیں گے, یہ آئے گی کہ جناب بعض اوقات عیب کھولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے,
جہاں گنجائش ہے وہاں.
نہیں میں عرض کرتا ہوں حضور, شریعت اجازت دیتی ہے, مگر جتنی اجازت دیتی ہے آپ اتنی اجازت لیں گے نا, کہ زیادہ اجازت لیں گے آپ؟
ہم تو بالکل ہی جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں.
تو ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم آج تھوڑا سا بلکہ میں کہوں گا پروپرلی ریویو کریں کہ ہمیں کس کے کس مسلمان کے بارے میں کتنی بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے.
بے شک.
اور اس کے لیے میں جنرلی طور پر ڈاکٹر ہوں وکیل ہوں جو بھی پروفیشنز ہیں میں ان سب کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں خاص. وہ خوبصورت حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے.
سبحان اللہ.
اب فار ایگزامپل کیسو جیسے کہ میری ہمارے صافی اسلام بھائی سے جو بات چیت ہو رہی ہے اب یہی خبر جو آپ اس پر رپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا یہی خبر جو آپ اس پر ٹرانسمٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں فار ایگزامپل یہی خبر آپ کے ہی ہے آپ کے گھر سے ریلیٹڈ ہے آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے آپ چاہیں گے کہ یہ خبر تشہیر ہو یہ خبر دی جائے یہ خبر آنر کی جائے اس خبر کی بنیاد پر ریٹنگ بڑھا دی جائے اس خبر کی بنیاد پہ جناب کہ میری پبلسٹی ہو جائے کیا آپ چاہیں گے؟ اگر کسی کی بیٹی خودکشی کر لے گی تو کیا وہ چاہے گا کہ یہ خبر اخبار میں آئے؟ ارے اخبار کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا کو آپ نے بتا دیا کہ اس نے یہ برائی کی ہے. تو صرف برائی یہ نہیں کہ مطلب جیسے اس کو کہتے ہیں نا کہ گندگی اگر وہیں رہے نا تو ٹھیک ہے اگر گندگی کو پھیلا دیں تو سارا معاشرہ بدبودار ہو جائے گا.
صحافت میں میں اکثر کہتا ہوں کہ پان والے کا لائسنس اگر بننا ہے تو اس میں ولدیت پوچھی جاتی ہے. آج دودھ والے نے گدا گاڑی چلانے والے نے بلیک میلر نے چیٹر نے اخبار نکال لیا ہے اور اس نے جس کو کہا جاؤ کماؤ کھاؤ اور اخبار میں چلاؤ. یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے.
اس کا حل کیا؟
حل
کہتے ہیں نا کتابیں پڑھاتا کہ اندھیرے کو مت کوسو اپنا چراغ درست کر لو.
اب آپ نے ایسا موضوع دے دیا کہ 14 اگست کے اوپر کہ جو کہ یہ بہت بڑا ہے.
نہیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
میں آپ سے عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ ہم کیا کردار ادا کریں جہاں وہ جو
یہ حدیث جو میں نے بیان کی رضوی صاحب جو میں نے حدیث بیان کی اگر اس حدیث کو ہی ہم اپنا رول ماڈل بنا لیں کیونکہ ضروری نہیں ہے نا کہ ہر علاج کو ہم بولیں گے یار بہت بڑا علاج ہوگا ہم نے کون سا مطلب کہ وہ ڈاکٹر بننا ہے جس نے آپریشن کر کے پیسے کمانے.
آپ کو میں کہتا رہا ہوں کہ وہ جو صحافت کے جو اقدار جو صفات اور جو کچھ اچھائی ہیں وہ اگر باہر گرمی ہے تو وہ بھی متاثر ہوگا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور.
دو حدیثیں حضور میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اسپیشلی صحافت اور میں معذرت کے ساتھ اپنے وکیل صاحب سے بھی یہی عرض کروں گا یا دیگر پروفیشنز ہیں. پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. حضور دوسری حدیث یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اب صحافت یا تو زبان چلائے گی یا قلم چلائے گی.
میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے جو دونوں بات کی ہیں وہ موجودہ دور میں کہیں ہمیں کوالیفائی نہیں کرنے دے رہی. نہ حالات نہ تقاضے نہ حالات نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا
میں انویٹیشن دیتا نا سرکار
کہ یہ جو ہے وہ فلم اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے بعد دوسری ایک آسان سیڑھی ہے. اب اس کو درست کرنے کے لیے نہ تنظیم ہے نہ گورنمنٹ ہے.
جو تبلیغ ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. میں آپ کے ذریعے دنیا بھر کے عاشقان رسول تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے بعد کا جب ہم وقت دیکھتے ہیں اس وقت جو جہالت تھی نہ اقدار نہ کردار نہ تہذیب نہ تمدن. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کردار کے ذریعے ان کے کردار کو متاثر کیا اور ان کو سوتے میں مجبور کیا اور امین و صادق کا لقب اسی دور سے آپ نے انہی لوگوں سے آپ نے امین و صادق کا لقب پایا. پھر تبلیغ دین توحید کا درس توحید کی دعوت اسلام کی دعوت ایک ایک کر کے صدیق اکبر اور دیگر خلفائے راشدین کی اگر ہم سیرتیں پڑھیں اس طرح اور صحابہ کے ایک ایک کر کے صحابیات صحابہ کرام ان سب کا اگر ہم ماضی دیکھیں کئیوں کا ماضی دیکھیں سب کا ہم نہیں کہہ سکتے تو وہ ماضی دیکھیں تو آپ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ عمر جو تلوار لے کر سرکار کو شہید کرنے چلے تھے وہ قرآن کی تلاوت اپنی بہن سے سن کر ایمان لے آئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے چلے تھے ان کا لقب فاروق پڑ گیا جنہوں نے کفر اور اسلام کے درمیان واضح فرق کر دیا. تو یہ چیزیں تبلیغ دین میں آپ تمام آپ کو بھی ہر معاشرے کے فرد کو میں عرض کرتا ہوں دعوت اسلامی کے قریب آئیں. ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جیسے آپ نے قمر رضوی صاحب کی بات سنی یا جو اس طرح کے لوگ ہمیں قریب سے جانتے ہیں دعوت اسلامی کو وہ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے پاس تربیت کے ایک سے ایک الحمدللہ ذرائع موجود ہیں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت جس کا نام امیر اہل سنت ہے ان جیسی شخصیت ہمیں عطا فرمائی ہے. الحمدللہ جن کا یہ لگایا باغ ہے یہ گلشن عطار ہے. امیر اہل سنت لگا گلشن ہے کہ یہ چلے خود فرماتے میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا. یہ شعر صادق آتا ہے میرا امیر اہل سنت کی ذات پر. اور کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے جن میں اکیلا چلنے کا حوصلہ نہ ہونا ان کے پیچھے کاروان نہیں چلا کرتے. یہ امیر سنت وہ ذات ہے جنہوں نے اکیلا چلنے کا حوصلہ تھا کیونکہ ان کے پاس اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجلا کر سر دے پٹ کو چل رہے مولا والی ہے. پھر دوسرا یہ کہ تبلیغ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ریزلٹ پر ثواب نہیں ملتا خالی آپ کو صرف پہنچانے پر ثواب مل رہا ہے. آپ میسج پہنچا دیں آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلے کو نہیں بلو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگر یہ کیا آیا تو آپ میسج پہنچا دیں پیغام پہنچا دیں آپ کا ثواب کھڑا اگر آپ مخلص ہیں. میں ہمارے جو پیچھے اسلام میں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو میں اب دعوت دوں گا کہ آپ اگر چاہیں تو اب تک کی جو ڈسکشن ہوئی ہے جو سوال جس سے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں پلیز. جی جی وہ بھی بانٹیں گے انشاءاللہ. جی سوالات کچھ کر لیے جائیں.
ایک چھوٹی سی بات میں جی فرمانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہم لوگ کچھ شعبہ تعلیم بھی اور ہمارا شعبہ بھی اور اس کے علاوہ صحابت بھی ایک چھوٹی سی چیز میں انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ ایتھکس ظاہر ہے ہم سب کے نصاب کا کسی نہ کسی طریقے سے ایک حصہ ہوتی ہے. اگر ہم میڈیکل پڑھاتے ہیں میڈیسنس پڑھاتے ہیں تو میڈیکل ایتھکس ہم لوگ پڑھاتے ہیں پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ پروفیشنل ایتھکس ہمیں انجینئرنگ میں اور ڈفرنٹ پروفیشنز میں ہم پڑھاتے ہیں. اگر ہم بزنس پڑھا رہے ہیں بزنس والے ہمارے بھائی موجود ہیں تو بزنس ایتھکس ہم پڑھاتے ہیں. اچھا صحافت کے حوالے سے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے پوری کریکولم میں ایک کورس ایتھکس کا ہوگا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایتھیکل ویلیوز ظاہر ہے کہ پڑھائی جاتی ہیں اور وہ ایتھیکل ویلیوز آئی کہاں سے ایمرج کہاں سے آئی یہ وہ زیادہ تر فورن پریکٹس سے ایمرج ہو کے ایک سلیبس بنا ہے اور وہ ایتھیکل ویلیوز ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور ایک وہ کورس پڑھایا جاتا ہے جس کو پاس کر کے ایک جو بھی کریڈٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. اچھا ایسا ہمارے اندر جو ایتھیکل ویلیوز ہیں جو ہم ایتھکس پڑھا سکتے ہیں آلموسٹ ان ایوری کورس وہ اتنی زیادہ کوئی ویل پروون اور اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ اگر ہم اپنے ہر لیکچر کے اندر وہ ایتھیکل ویلیوز جس کا تذکرہ جو ہے حائی صاحب نے بھی گاہے بگاہے آیات کریمہ بتا کر احادیث بتا کر اور اس کا سوسائٹل امپیکٹ مختلف حوالوں سے بنا کے بتایا تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم ہر حوالے سے اپنے چاہے صحافت سے تعلق ہو ہمارا ٹیچنگ سے تعلق ہو یا ہمارا جو ہے وہ میڈیکل سائنسز سے ہمارا تعلق ہو تو اگر ہم وہ اگر ایک ڈالتے رہیں جس کو کہتے ہیں نا ایک قطرہ قطرہ اگر کسی پتھر پر ٹپکایا جاتا رہے تو وہ ایک امپیکٹ رکھتا ہے اپنا تو اپنی ساری نجی محافل میں یا پھر پیشنٹ اور ڈاکٹر کے انٹریکشنز میں یا آپ کا انٹریکشن اس حوالے سے بھی ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات اگر ہم پروپیگیٹ کریں ٹرانسمٹ کریں تو سم ہاؤ اس کا ایک امپیکٹ لارجر سوسائٹی میں ہمیں ملے گا. بہت جلدی نہیں ملے گا بعض اوقات بہت جلدی مل بھی جاتا ہے اور بعض اوقات ٹائم بھی اس کے اندر لگتا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتا رہے گا. تو اور ظاہر ہے کہ اب 14 اگست کے حوالے سے ایک پروگرام ہے تو ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی ایڈ کروں گا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی تشکیل کا جو مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا کہ ہم اسلامی روایات اسلامک ویلیوز کو فریلی پریکٹس کر سکیں. اب تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ آزادی ملی پاکستان بنا تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے یہ ہم نے وطن عزیز حاصل کیا تھا کہ وہ اسلامک ویلیوز پریکٹس کر سکیں, تو بننے کے بعد کتنی پریکٹس کر رہے ہیں ہم, ہمارے کردار میں, ہمارے افکار میں, ہمارے اپنے جو بھی تربیت میں یا جو ہم بتاتے ہیں, جو پڑھاتے ہیں, اس کے اندر وہ کتنا, اس کا کتنا زیر اثر ہے ہم ان تمام اسلامک ویلیوز کے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارے لیے
ان سب کو ہمیں لانا ہے نا حضور
جی,
کوئی پرابلم ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا
جی,
ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ہو گئے, ان سب کو لانا ہے
جی.
اب جیسے ہمارے ٹیچرز نے کہا کہ اسلامیات ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے, اب اسلام آباد میں کتنی کیا اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اور کتنی پڑھائی جاتی ہے اور کس طرح پڑھائی جاتی ہے, ایک تو یہ میٹر ہے. آخر کیا بات ہے کہ یہاں سے نکلے ہوئے اتنے لوگ انسٹیٹیوشن سے وہ مطلب کہ اب جیسے یہاں سے پڑھ کر فارغ ہوا, اب اس کو جاب چاہیے, اس کو پتا ہے کہ یہاں سے مجھے 30,000 کی سیلری ملے گی, تو کیوں وہ 30 لاکھ کی رشوت دے رہا ہے؟ وہ اس کو 30 لاکھ کی رشوت اس سے تھوڑی دی کہ میں 30,000 کی سیلری لوں گا, اسے 30 لاکھ کی رشوت دیے گئے میں نے ایک سال کے اندر 30 لاکھ روپے وصول کر لینے. اب انسٹیٹیوشن سے نکلتے ہی اس کو یہ نہیں پتا کہ رشوت دینا نہ دینا کے بارے میں کیا کرنا, اس کو تو پڑھنا ہے, اس کو تو آگے بڑھنا ہے, جاب چاہیے, میڈیکل کی جاب چاہیے تو رشوت دے دے, اس کو ٹیچر کی جاب, ایون کہ اس کو کہیں اچھی جگہ پر ٹیچر لگ رہا ہے تبھی رشوت دیتا ہے, اس کو اور سام کرنا تبھی رشوت دے رہا ہے. آج 14 اگست کو اگر ہم یہ ایک عزم کر لیں ہمارے تمام تر کہ ہم رشوت نہیں دیں گے, میرے نزدیک قانون جیسے ہم نے بات کی, قانون پر بات کی, رشوت ایک ایسا ٹینک ہے حضور, واٹر ٹینک. ایک واٹر ٹینک لے پاکستان کو, ایک واٹر ٹینک ٹریٹ کریں اور قانون کو, لاس کو آپ پانی تصور کریں اور پھر رشوت کو آپ لکھ کے تصور کریں. اب مجھے بتائیے کہ اب اس ٹینک کے اندر قانون کہاں سے ٹکے گا کہ رشوت کی لیکیج موجود ہے. میں تو یہی عرض کروں گا 14 اگست کو کہ ہر شخص نیت کر لے کہ نہ رشوت دیں گے نہ رشوت لیں گے. دوسرا یہ کہ نہ سود لیں گے نہ سود دیں گے. اگر ہم سود سے جان چھڑا لیں تو میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور قرآن و حدیث کے جو مضامین ہیں اس کے مطلب روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم سود سے جان چھڑا لیں, کیونکہ سود کا مطلب ہے اللہ سے اعلان جنگ, جو قوم یہ جس قوم میں رہنے والے اللہ سے اعلان جنگ کر دیں وہ فلا نہیں پا سکتے. اس قوم, اس ملک کی معیشت کی ترقی انٹرسٹ لیس ریاست میں, یعنی آپ سود سے ایک بار نکل جائیں, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ سود سے ایک بار نکل جائیں, رشوت کا دروازہ بند کر دیں, اور جو میں نے کہا ہے کہ اپنے تمام اداروں میں پروفیشنز کے اندر صحیح معنی میں خوف خدا اور عشق رسول کو کس طرح مطلب کہ ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے, ان تم 4-5 چیزوں کو درست کر لیں, انشاءاللہ عز و جل ترقی ہمارے قدموں میں خود لوٹ پٹ کرے گی انشاءاللہ. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک اسلام و دین کی اور اخلاق کی سمجھ رکھنے والا شخص یہ اس سے شاید اختلاف نہیں کرے گا.
بھائی صاحب ایک چیز اس میں میں ایڈریس کرنا چاہوں گا, جو پہلے بات کی تھی ہم نے بالکل شروع میں کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں کیونکہ بچہ پورا ایک تیار ہو کر آتا ہے, ایک مضبوط بنیاد بن چکی ہوتی ہے اس کی, اور جب وہ آتا ہے تو اس کو مختلف پروفیشنل کورسز پڑھائے جاتے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی ایک سوال آیا تھا کہ کچھ کریڈٹس ہونے چاہیے اس کے, تو کچھ کریڈٹس ہوتے ہیں لائک 135 کریڈٹس ہوتے ہیں. میں نے مختلف ملکوں کے دورے کیے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اور کچھ پروفیشنل یورپ دیکھا ہے, یو کے دیکھا ہے. ہم جب یہاں آ کر وہ بزنس ایتھکس کے کورسز پڑھاتے ہیں اور میڈیا ایتھکس کے کورسز پڑھاتے ہیں تو وہ ہم فارن پریکٹسز کو اپنی سوسائٹی پر امپوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسلامک ایتھکس کو اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم فارن پریکٹسز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو جو ایگزامپلز دیتے ہیں جو کتابوں میں اور ہمارے نصاب میں ہیں وہ گوگل کی, اور
میں یہ کہتا ہوں
جی
ہمارے ٹیچر ہیں نا, یہ مائیکل کی سائیکل چلانے سے باز نہیں آتے.
جی ہاں, تو
جس کو دیکھو مائیکل کی سائیکل چلا رہا ہے بھائی, آپ کے سامنے اتنے مطلب کہ مثالیں سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے جن کی تعریف خود قرآن کرتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, ان سے بہتر زندگی نہ تھی نہ ہے نہ آئے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد انسانی تو بری چیز ہے سایہ نہ ملے گا.
حقیقت ہے حاجی صاحب بالکل ایسی یہ بات درست ہے.
یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. جب آپ دنیا کے اتنے ممالک آپ ایویڈینس دے رہے ہیں, اپنی ایجوکیشن کا ایویڈینس دے رہے ہیں, اور آپ بیٹھے اس وقت دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ہیں
جی الحمد,
تو آپ کا یہ میسج بہت اچھا ہے ایز اے ٹیچر, ٹیچرس کو جو میسج کنوے کر رہے ہیں کہ پلیز آپ پراپرلی اپنے اسٹوڈینٹ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح, جیسا آپ بزنس کہہ رہے ہیں نا, عثمان غنی نے کیسے بزنس کیا, کیونکہ تقریباً لوگ پیسے والا بننا چاہتے ہیں, ورنہ کیا ضرورت ہے بزنس پڑھنے کی بھائی, تقریباً ہمارے ایجوکیشن برائے ارننگ ہے.
سب ایک ایک چیز اس میں بہت بڑا فلا ہے ہماری سوسائٹی کا, ہم بزنس پڑھتے ہیں نوکری کرنے کے لیے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں کا. ہماری جو سوسائٹی ہے, جو ہمارا یوتھ ہے, وہ بزنس پڑھتا ہے صرف پیسے کمانے کے لیے, اور پیسے کمانا چاہتا ہے نوکری سے, رسک نہیں لینا چاہتا, تجارت نہیں کرنا چاہتا, صرف وہ نوکری کرنا چاہتا ہے, اور نوکری کرنے کے لیے فارن پریکٹسز کو جو ہے وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے, اسلامک ایجوکیشن اور اسلامک ایتھکس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا. دس از دا پرابلم. تو حالانکہ سب کچھ پاسبل ہے اگر ہم اس طریقے سے, ہم جو پروفیسرز ہیں, ہم یونیورسٹی پروفیسرز ہیں, ہم وہ چیز بتائیں.
ہمارے اپنے لوگ ہی اس معاملے میں اتنے تعلیمی یافتہ نہیں ہیں. یعنی اگر بعض اوقات ہم ویری سوری ٹو سے, اگر ہم اچھے اچھے ٹیچر سے بیٹھ کر بھی یہ خالی پوچھ لے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھیں, بیٹیاں کتنی تھیں, ایک کا نام تو شاید بتا دیں گے جو بڑا مشہور ہے اللہ کی کرم سے, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کیا یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام بیٹیوں کے نام, پہلے تو بیٹیوں کی تعداد کتنی تھی یہ بتائیں, اس میں کنفیوز, پھر بیٹیوں کے نام اس میں کنفیوز, سرکار کی ازواج متحرات کتنی تھی, تو پہلے پوچھیں گے ازواج کہاں ہوتی ہیں, متحرات کسے کہتے ہیں, یہ اس میں موجود.
بالکل
ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم جیسا آدمی انگلش پروناؤنسیشن پروپر نہ دے تو ہم لوگ مطلب کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ کہلائیں گے. اگر اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں وہ نہ پتا ہو تو وہ پڑھا لکھا پھر بھی کہلائے گا. ہم جیسا آدمی اگر دیکھ کر انگلش نہ پڑھ سکے تو ہم جیسا آدمی پڑھا لکھا نہیں کہلاتا, اور ایک پڑھا لکھا کہلانے والا آدمی دیکھ کر قرآن نہ پڑھ سکے تو اسے کوئی نہیں کہتا کہ بھائی یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. یعنی دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا پھر بھی یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, پھر بھی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایز اے بینگ اے مسلم کیا میسج جا رہا ہے دنیا کو؟ یعنی اخلاق قرآن سے بڑھ کر آپ کو اخلاق کون سی کتاب اخلاق سکھائے گی؟ ٹھیک ہے نا, قرآن سے بڑھ کر تو کوئی کتاب اخلاق نہیں سکھاتی, حدیث سے بڑھ کر تو کوئی ایسا آپ کے پاس وہ میٹر, وہ مطلب کہ وہ ایجوکیشن, تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے جو آپ کو اخلاق سکھائے گا, سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ساری چیزیں جب تک کہ ہمارے ایجوکیشن کا حصہ نہیں بنے گی تب تک کیسے چلے. میں اصل میں ٹینشن میں اس لیے ہوں کہ آئی ٹی والے ایسے بیٹھے ہیں, کہ یار ہم لوگ ایسے اتنی دیر میں پتہ ایک سافٹ ویئر بنا لیتے جتنی دیر میں ہم لوگ کو یہاں بٹھا کر رکھا. وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مقدمہ بھاری کر چکا ہوتا, ٹھیک ہے, ہارنا جیتنا اللہ بہتر کرے گا, یہ کر چکا ہوتا. اور ٹائم میں ایک گھڑی بھی میں نے دیکھی, مجھے احساس یہ تھا کہ 5 بج گئے, یعنی ہمیں اس وقت سلسلہ کرتے کرتے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں, اور مجھے اس کا سچی بات ہے کہ اتنا فیل نہیں ہوا, کیونکہ ظاہر ہے اب ان سے سوالات بھی کرنے ہیں, ان کو تحفے دینے ہیں, ہمارے جو مہمان اسلام آئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تحفے دیں گے ہم اللہ کی رحمت سے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ جی آ چلے آپ.
یہ جو طالب علم ہمارے اسلام بھائی ہیں انہوں نے جو سوال کیا تھا, کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا تو میں آپ سے خاص طور پر اجازت
دیجیے فرمائیں.
انہوں نے سوال یہ کیا تھا, کیا استاد جو ہے وہ اپنے کریڈٹ اوور میں کوئی 10 منٹ نہیں دے سکتا کہ وہ اخلاقیات پر گفتگو کر لے؟
جی,
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر استاد, آپ کو معلوم ہے کہ اس کو اسپیشل کورس دیا جاتا ہے, کوئی اسلامیات کا استاد ہے, کوئی میتھمیٹکس کا ہے, کوئی کیمسٹری کا ہے, کوئی فزکس کا ہے, کوئی باٹنی کا ہے. یہ بھائی نے بھی بات کی ہے, ان کے سوال کا بھی جواب دوں گا, انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے بات کو. تو ہر استاد الگ کورس کا ہے, الگ سبجیکٹ کا ہے. اب اگر میتھمیٹکس کا استاد جو ہے کلاس میں جا کے اسلامیات کی بات کرنے لگے گا تو اسلامیات پڑھانے والا اعتراض کرتا ہے. پھر جو اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے جو چیئرمین, ہیڈ ماسٹر وغیرہ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, بھائی آپ کو میتھ پڑھانے کے لیے رکھا, آپ اسلامیات پڑھا رہے ہو. یہ واقعہ 2-3 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, چونکہ میں اس بات پر پریکٹس کرتا ہوں جو یہ اسلام بھائی نے کہی ہے کہ میں اپنے میں سائنس پڑھاتا ہوں اور میں زولوجی پڑھاتا ہوں, تو جب میں پڑھاتا ہوں تو اس میں چونکہ زولوجی جو ہے وہ حیوانات سے متعلق ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بے شمار جگہوں پہ حیوانات کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے, سب کچھ بتایا ہوا ہے, تو میں جب کوئی آیت کوٹ کرتا ہوں تو وہ میسج جو ہے نا وہ چیئرمین کو پہنچتا ہے, کلاس میں سے کوئی پہنچاتا ہے کہ سر نے آج قرآن شریف کی یہ آیت بتائی.
تو میں ایک بات پوری ہو جائے گی, ان کی بات پوری ہو جائے گا. رضوی صاحب
آپ اپنے پورے
مائک لے لیں,
پورے آپ اپنے پورے جو پیریڈ ہے اس میں سے 10 منٹ کے لیے کوئی ایسا عمل نکال لیں بحیثیت ٹیچر, چونکہ آپ کی بات میں وزن ہے کہ وہ دینی ہو قومی ہو, یہی بات کہی تھی میرے خیال میں.
رضوی صاحب تھوڑا رک جاتے نا تو میں آپ کی گفتگو کا میں خود ہی ان کو جواب دے چکا ہوتا.
اچھا بس پیس ٹھیک,
آپ بے فکر ہیں. نہیں میں میرے پاس ہے وضاحت, اصل میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے آئی ٹی والوں کی طرف. میں عرض کرتا ہوں میں آپ کی تقریباً چیزوں کو آن کر کے ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائیں گے, اور ہم کچھ کرتے تو ہماری باقاعدہ کمپلین ہو جاتی ہے. دیکھیے انہوں نے جو بات کی نا, اب مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ میں سائنس پڑھاتا ہوں, سائنس میں بھی آپ نے کیا کہ میں
اگر کوئی قرآن شریف کی آیت
کو پڑھاتا ہوں
تو وہ اس کی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سائنس پڑھا رہے ہیں یا قرآن شریف پڑھا رہے ہیں؟
عرض کر رہا ہوں
آپ کوئی حدیث پاک اگر کہہ دی اس میں بتا دی کہ اس بارے میں یہ حدیث پاک بھی ہے تو وہ اس پہ ایکسپلینیشن.
اس کا طریقہ حضور طاہر بھائی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات پرابلم کہیں اور بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہم اگر اپنے کوز میں سچے ہیں اور آپ اسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو مطلب بریف کریں کہ یہ میں نے اپنے سبجیکٹ کے تحت پڑھایا ہے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ سے کوئی بہت زیادہ کاؤنٹر کیا جائے گا, کیونکہ وہاں پر بات پہنچانے کا طریقہ ہو سکتا کچھ اور ہو. دوسرا انہوں نے جو کہا نا اس سے مطلب کہ اس کے یہ نہیں ہے کہ مثلا اگر آپ سائنس پڑھاتے ہیں, اگر سائنس پڑھاتے پڑھاتے آپ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ سائنس جب تک اسلام و دین اس کی تصدیق کرے گا, یعنی سائنس کی جی بھی جو بھی تھیوری ہے جب تک اس کی تھیوری کو قرآن اور حدیث انڈوز کر رہا ہے وہ تھیوری درست ہے, اور جس تھیوری کو قرآن اور حدیث انڈوز نہیں کر رہا وہ تھیوری درست نہیں ہے. یہ سائنس ہی تو ہے. آپ یہ پڑھا کر نکل گئے تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں اسلام دین قرآن اور حدیث کا ایک ایسا امیج کریٹ کر گئے کہ دنیا کا کوئی شخص بھی شاید ان کو اپنے دین اور اسلام اور نظریے سے ہٹا نہیں سکے گا. وہ ہر چیز کو اپنے اسلام اور دین پر دیکھے گا, قرآن اور حدیث پر دیکھے گا. تو آپ کے دو جملے, یعنی میں نے مطلب میں نے جس ٹیچر سے کیمسٹری پڑھی ہے, میں نے بھی کسی ٹیچر سے فزکس پڑھا ہے, میں نے بھی کسی ٹیچر سے بایولوجی پڑھی ہے, میں نے بھی کسی ٹیچر سے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے, کچھ حصہ میں نے سائنس پڑھا, کچھ حصہ میں نے کامرس پڑھا. آج ہمارے ٹیچرس کی ہوئی وہ باتیں جو انہوں نے ہمیں میٹرک میں فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں سمجھائی تھی, وہ باتیں جو اسلام و دین سے ریلیٹڈ تھی آج بھی مجھے یاد ہیں. اور مجھے کہ یار میرے فلاں سر تھے, ہمارے فزکس کے سر اشرفی سر تھے, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے عقائد و نظریات کے بارے میں ہمیں سمجھا دیتے تھے, اور ایسی کلاس خوبصورت. اس پر میں مذہبی نہیں تھا, میں دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں نہیں تھا, مطلب میں آپ کو 9-10 کی بات کر رہا ہوں, 9-10 کی بات کر رہا ہوں, آئی تھنک میں 88 کی بات کر رہا ہوں گا, وہ 88-89 کی یا 87 کی بات کر رہا ہوں گا. اس ٹائم پر ہمیں ہمارے وہ یوں پڑھا کے نکل گئے اور ہمیں کئی ایسی چیزیں یاد رہ گئی ہیں. یار 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 مجھے خود یاد آتی ہے, فزکس کے سر نے اشرفی سر نے بتائی دیے تو, اور آج ہم اس کو یاد رکھتے ہیں. تو اسلام و دین کی وہ باتیں جو ہمیں 9 اور 10 پڑھاتے ہوئے ہمارے سر نے سمجھائی تھی. میں اکاؤنٹس پڑھتا تھا, اکاؤنٹنگ پڑھتا تھا, اسٹیٹس پڑھتا تھا, تو اس پر ٹیچر نے جو چیزیں ہمیں سمجھا دی تھیں وہ آج بھی ہم کو یاد ہیں, اسلام و دین کے اخلاقیت کے پیرائے میں بھی اخلاق. جیسے مثال کے طور پر میں ٹیچر کو موٹر سائیکل بٹھا کر چھوڑنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب سگنل آ گیا, میں آگے بڑھ رہا ہوں, میرے ٹیچر نے مجھے کہا نہیں بیٹا سگنل نہیں توڑنا, سر آپ کو دیر ہو رہی ہے, نہیں بیٹا سگنل نہیں توڑنا, قانون نہیں توڑنا. مجھے میرے ٹیچر نے سمجھا دے شاید زندگی بھر میں سگنل نہیں توڑوں گا. اخلاق سکھا دے نا, سیوک سینس سکھا دیا, سیوک مینرز میرے ٹیچر نے میرے ذہنوں میں ڈال دیا. تو اگر ٹیچر کمیونٹی یہ لے لے تو یہ ہے, میرے کہنا صحافی ہوں, ٹیچر ہوں, ڈاکٹر ہوں, وکیل ہوں یا اور پروفیشنلز ہوں, یا میں ہوں, میرا تعلق مذہبی ایک فیلڈ سے ہے نا, ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے کام کو اس انداز سے کریں جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرے, اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں, اور اس کے لیے کریں کہ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کے ذریعے جنت کا راستہ لے نا, ٹیچر اپنے ٹیچر ٹیچنگ کر کے جنت کا راستہ لے، صحافی اپنی صحافت کے ذریعے جنت کے راستے پر چلے نا، اور وکیل یہ کرے کہ یہ کیس لڑتے لڑتے میں جو چل رہا ہوں کیس لے کر، آج کل یہ کیس لے کر چل رہا ہوں، میں کہتا کیس لے کر چلے مگر چلتے چلتے جنت کے راستے پر چلے نا، کہ یہ کیس میرا مجھے جنت کی طرف لے کے جائے گا. آئی ٹی والے یا دیگر پروفیشن والے اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کے جائیں، یہ میرا میسج ہے. میں مذہبی آدمی ہوں یا جو بھی مذہبی طبقہ ہے، اگر وہ اپنے مذہبی پروفیشن پر یا اپنے مذہبی فیلڈ کے ذریعے اگر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو غلط کر رہا ہے، دین کو بیچ کر دنیا کماتا ہے تو غلط کر رہا ہے. یہ چیزیں، کیونکہ ایک تو دنیا دار ہوتا ہے، پتا ہے کہ دنیا بیچ رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے، لیکن جب دیندار اپنے دین کو بیچ کر دنیا کماتا ہے تو اس کی زیادہ مذمت ہے نا. تو مجھے بھی تو ہمیں بھی تو جیسے میں مذہبی فیلڈ کا ہوں تو ہر فیلڈ کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں اپنی فیلڈ کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنے پروفیشن کے ذریعے اللہ کی رضا پا رہا ہوں یا مطلب پیسہ تو حضور کما لیتے ہیں لوگ، پیسہ تو کماتے جنہیں جن کا مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہی نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے پیسہ تو وہ بھی کما رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اصل تو جنت کمانی ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرنی ہے. وکیل صاحب جو حضور جواب میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹیچر آپ کی جو پوزیشن ہے حضور، کبھی کوئی مطلب کہ کوئی آپ کہیں ایسے ہو جو بیٹیوں والے ہوں گے تو عموماً بیٹیاں کہیں گی کہ نہیں، یا بیوی کہے گی کہ بچہ بہت تنگ کرتا ہے تو کہے گی کہ ماں کے درجے بہت بلند ہے. تو اب وہ تنگ بھی بیچاری اتنی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بچے کی پرورش میں تو اللہ نے اس کے درجے کیسے رکھے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت کہی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے درجے ہی بلند ہے. ٹیچر ایک کلاس ہی الگ ہے، ہماری سوسائٹی کی کلاس ہی الگ ہے، اس کی رسپیکٹ ہی بالکل چینج ہے. تو ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دنیا کا تقریباً پروفیشن سے تعلق رکھنے والا شخص دنیا بھی ایک انداز میں بات کر رہا ہوں استاد کے سائے سے گزرتا ہے، اسی طرح دین سیکھنے والا بھی استاد کے سائے سے گزرتا ہے. تو استاد کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آئی ٹی والوں سے میری جی وکیل صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک وکیل، آج 14 اگست کو جب دنیا یہ سلسلہ دیکھ رہی ہے، ایک وکیل اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن عزیز پاکستان کا جس ہستی نے خواب دیکھا تھا، ڈاکٹر محمد اقبال، وہ ایک وکیل تھے. اور اس وطن عزیز کے جو بانی ہیں، فاؤنڈر آف پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بھی ایک وکیل تھے. اب وکلاء کا بہت ہی اہم رول ہے اس ملک میں، کہ جو ملکی قانون ہے جیسی ہی اس کی کہیں وائلیشن ہوتی ہے تو اس پر وہ اس کے اگینسٹ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں نہ ہم اپنے ملک کے قانون کا احترام کریں، ادب کریں، اور جہاں پر اس ملک کے قانون کی بے ادبی ہوتی ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اس پر ہم وکلاء احتجاج کرتے ہیں کورٹ کے سامنے، ججز کے سامنے، کہ مائی لارڈ اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے تھا، لہذا اس جو غلطی ہوئی ہے اس پر اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے. تو وکلاء کا بہت ہی اہم رول ہے، جس طرح معاشرے میں ٹیچرز ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح وکلاء بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ آئین سے قانون کا احترام اور آئین سے ہی سب کچھ ہے. اگر ہم ملکی قانون کا احترام نہیں کریں گے تو ہم اپنے ملک کی ترقی میں وہ کردار ادا نہیں کر سکیں گے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے ملک کے قانون کا احترام کریں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے جس بھی شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس پہ ایمانداری کے ساتھ محنت کریں.
ماشاءاللہ. آئی ٹی والے کیا کہتے ہیں؟ یہی سوال آپ سے.
ہاشم اتاری، آئی ٹی کے فیلڈ سے میرا تعلق ہے. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے اس کے ذریعے آپ جنت کمائیں، تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس میں ایک اسلامی بھائی تھے, وہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے ایک پروفیشنل کورس کرتے تھے. جو بھی انوویشن جو وہاں سیکھتے تھے, جو بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی آئی ٹی کے حوالے سے, تو وہ کلاس میں ارینج کرتے اور جو ہمارے کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو پہلے وہ درس دیتے تھے اور بعد میں وہ چیز بتاتے تھے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ہمارے اسلامی بھائی تھے ان کے ذریعے
وہ ٹیچر تھے,
نہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے ہماری کلاس کے لڑکے, تو وہ اجازت لے کے ایک سیمینار وغیرہ جو بھی چیز سیکھتے تھے تو وہاں پہ وہ نا شیئر کرتے تھے, اور ساتھ درود پاک کے فضیلت, وضو کے مسائل, غسل کے فضائل بھی تھوڑے بہت بتاتے تھے. تو اس کے ذریعے ہم جب بھی ملا شریف آتا تو ان اسلامی بھائی کے ساتھ ملا شریف بھی کر لیتے تھے, استقبال رمضان کا اجتماع بھی کر لیتے تھے. تو باقی جو وہ پروفیشنل بتاتے تھے, اب وہ اسلامی بھائی پروفیشنل کام بھی کر رہے ہیں, اور مرکز اولیاء میں صوبان بھائی جو اجتماع کرتے ہوئے ہمارے ساتھ آتے بھی ہیں اور وہ ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں.
آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے آئی ٹی کا اور جو آپ کے پاس نالج ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اور جو ان کے ذریعے آپ ان پہ امپریشن بھی اچھا پڑے گا, ان کو آپ کے ساتھ کام بھی ہوگا تو آپ کی بات بھی سنیں گے, وہ آپ کی دینی بات
ساتھ نیکی کی دعوت سے سلسلہ جاری رکھیں. آپ کیا کہتے ہیں؟
حضور دائمہ تاری مرکز لولیا لاہور سے. میں بھی یہی عرض کرنا چاہوں گا حضور کہ آئی ٹی انجینئر صرف آئی ٹی میں کام نہیں کر رہا, وہ معاشرے کے لیے بھی کام کر رہا ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ترقی آئی ٹی کی فیلڈ میں ہو رہی ہے. آئی ٹی کے حوالے سے الحمدللہ دعوت اسلامی نے بھی بہت سی ایپس ڈیولپ کی ہیں, سافٹ ویئرز بنائے ہیں, اس سے بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے. مدنی چینل میں آئی ٹی کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہے. آئی ٹی انجینئر, ہم ایز این آئی ٹی انجینئر, جس طرح میرے اسلامی بھائی دوست نے فرمایا, نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چل رہا ہے. اگر ہم صرف آئی ٹی کی فیلڈ سے ہی وابستہ رہیں اور اسی میں ہی نیکی کی دعوت شروع کر دیں تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے.
نہیں, اسلامی ویلیوز کے بڑھنے سے ہمارے معاشرے میں بہتری ہی آئے گی, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دین سے دور رہ کر ہم نے زوال اختیار کیا, دین پر عمل کر کر ہم ترقی کی طرف جائیں گے. یہی ہے
جی, بالکل. آئی ٹی ایک نیولی ڈیولپڈ فیلڈ ہے, یعنی
سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے, جو مغرب کی طرف جائے گا وہ غروب ہو جائے گا. یہ
ہم اگر اسی انوویٹو فیلڈ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے لے کر چلیں, اسلامی رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے لے کر چلیں, تو انشاءاللہ یہ سورج طلوع ہی ہوگا.
آپ فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ارسلان تاری مرکز الاولیاء لاہور سے. حضور میرا جو فوکس ہے نا وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی نوجوان ہیں نا, وہ اس وقت بجائے یہ کہ ایک ریگولر جو چیز سیکھ رہے ہیں نا اس سے ہٹ کے ذرا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں اور ٹیک اسٹارٹ اپس کی طرف آئیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے نا نیو اسٹارٹ اپس لیے جائیں, کیونکہ اس وقت جتنی بھی کمپنیز ہیں جو کہ ورلڈ ٹاپ ہیں وہ ساری ٹیکنالوجی کے حوالے سے کمپنیز ہیں. تو جتنے بھی نوجوان ہیں نا وہ اپنی اسکلس کو شیئر کرتے ہوئے, اپنی اسکلس کو یوز کرتے ہوئے, ہماری جنرل پبلک جو ہے اس کے پرابلمس کو سالو کرتے ہوئے ایک نیو اسٹارٹ اپ لیں اور اسی کے اگینسٹ ہی آگے کام کریں. اور دوسری بات یہ میں یہ کہنا چاہوں گا جو کہ ہمارے ہر پاکستانی کو اپنانی چاہیے کہ وقت جو ہے نا وہ قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے. ہر انسان کو سال میں 365 دن, مہینے میں 30 دن, دن میں 24 گھنٹے, اور ان 24 ہر گھنٹے میں 60 منٹ اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ملتی ہیں. تو ہر بندہ یہ سمجھے کہ اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے. آپ نیت کر لیں کہ آپ کوئی ایک اچھی عادت اپنائیں گے, وہ بہت بڑی نہیں ہو سکتی, وہ ایک دو منٹ کا فیل ہو سکتا ہے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوگا نا آنے والے دنوں میں وہ میں بھی بہت بڑا ہو,
آپ پر بھی اچھا اثر پڑ سکتا ہے, آپ کی سوسائٹی پر بھی اس کا اچھا اثر پڑ سکتا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. اس حوالے سے ایک تھیوری بیان کی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے بٹر فلائی افیکٹ, یعنی کہ آج جو ایک تتلی ایک پر مار رہی ہے اس سے جو ویو پیدا ہوئی ہے وہ مے بی فیوچر میں ایک تھنڈر سٹارم کی شکل میں سامنے آئے.
آپ کیا کہتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہائے سر, میرا تعلق بھی آئی ٹی کی فیلڈ سے ہے, और आज मैं यहाँ पे यही डिस्कस करना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैलती चली जा रही है। इसमें इंफॉर्मेशन का क्राउड इतना ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वक्त गूगल के जरिए भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम ले रहे हैं। तो इसमें यह है कि हम जितना ज्यादा हो सके आईटी के अंदर रहते हुए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसमें एक फील्ड है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भी मुसलमान या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इंसान कोई सर्च करता है कोई भी चीज
उसको सही इंफॉर्मेशन
ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रैंकिंग
के टॉप का जो काम ये सोबान भाई कह रहे हैं दुनिया इस वक्त इस्लाम के नाम पर सर्च करती है और वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है समझ यही दीन है यही इस्लाम है। अगर वहां पर हम अपने इन टैलेंटेड इस्लामी भाइयों के जरिए दावत इस्लामी के पास मैटर की मवाद की कमी नहीं है, अगर हम वहां पर प्रॉपर जो जवाब है उसको डाल दें तो ये कम से कम एक उम्मत की खिदमत हो जाएगी। कि चले मतलब आप नहीं भी डालेंगे तब भी सही गलत चीज तो वहां बैठी पड़ी हुई है, लेकिन हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमने इनमें एक अपनी सही चीज डाली हुई है।
हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने रहनुमाई फरमाई और ये जिस तरह भी फरमा रहे थे आईटी इंजीनियर भी कि ये दावत इस्लामी का जो डिपार्टमेंट है इस वक्त कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे से कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऑथेंटिक वसी और बेहतरीन वेबसाइट हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन www.dawatislami.net है। और जो आपने ऑथेंटिसिटी की बात की, हमारे पास जो एंड्रॉयड के एप्स मौजूद हैं आईओएस के एप्स मौजूद हैं और हुजूर जो आप इरशाद फरमा रहे हैं कि अच्छी चीज डालें सही चीज डालें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डालें, तो सबसे पहले वो बंदा या वो फर्द जिसने ये डिसाइड करना है वो तो ऑथेंटिक हो, वो तो ये जानता हो कि कौन सी चीज है जो मैंने ऑथेंटिक
दावत इस्लामी के जरिए हो सकता है।
अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है कौन बताएगा? जी बाबू जी आप बताइए उस्ताद साहब। अब टीचर साहब ने खुद हाथ उठाया है।
उर्दू में हम फास्ता कहते हैं और इंग्लिश में हम डोव कहते हैं।
इसको फाख्ता कहेंगे
जी।
अब कोई और नाम उसका तो मुझे नहीं पता, फाख्ता नहीं है। चलें चलें बेटा आप बताएं।
सलाम अलैकुम
वालेकुम सलाम।
उबैद अहमद है। पिजन यानी कबूतर जो है वो पाकिस्तान का
जो ज्यादा है उसको आपने अपना मुल्क का
पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है।
पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है माशाल्लाह। इन्हें भी माशाल्लाह गिलाफ काबा का पीस रियाजो जन्ना का कालीन माशाल्लाह वो मुकद्दस पानी। चले इनको तस्बीह भी दी तोहफे में माशाल्लाह मदीने की तस्बीह जी। पाकिस्तान के सूबे सिंध को किस सबब से आबी गोश्त की सबसे बड़ी मंडी की हैसियत हासिल है? वकील साहब पाकिस्तान के सूबे सिंध को किस सबब से आबी गोश्त की सबसे बड़ी मंडी की हैसियत हासिल है? फरमाएं।
बहीरा अरब की वजह से जो बहीरा अरब का समंदर है
समंदरी पट्टी
जी साहिली पट्टी जो बहरा
समंदरी सूबे सिंध को समंदरी पट्टी के 22 आबी गोश्त की सबसे बड़ी मंडी की हैसियत हासिल है माशाल्लाह। आपको भी मुकद्दस पानी और गिलासे काबा का ये पीस तोहफे में माशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? आप हाथ उठा रहे हैं हुजूर, उठा रहे हैं हाथ, चलें जवाब दें।
मारखोर।
मारखोर माशाल्लाह। आपको भी सुभान अल्लाह ये अस्तर शरीफ है वहां का गिलाफ काबा का और ये मुकद्दस पानी आपको तोहफे में सुभान अल्लाह। चलें सल्लु अल हबीब। चैरिटी चंदा मैं पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? जी डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं चैरिटी पाकिस्तान में चैरिटी में पाकिस्तान का नंबर آپ کہتے ہیں نمبر ون ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہے. نہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. چلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ کر دیتا ہوں کہ ان کا کسی حد تک جواب ان معنوں کا درست ہے کہ مسلم ممالک میں چیریٹی میں پاکستان نمبر ون اور آل اوور دا ورلڈ نمبر ٹو. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. غلاف کعبہ شریف یہ مدینے کی کھجور بھی ہے ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ جی وکیل صاحب قومی پھول بتائیں گے.
پاکستان کا قومی پھول چمبیلی.
چمبیلی کہیں گے؟
جیسمین. جیسمین
جی جیسمین کو چمبیلی کہیں گے. جی ماشاءاللہ جواب درست ہے آپ کا بھی. آپ کو بھی کھجور مدینہ، غلاف کعبہ شریف اور آپ کو مقدس پانی تو.
سبحان اللہ.
مدی چینل کے ناظرین آپ نے ہمارا سلسلہ ملاحظہ کیا، اللہ کریم ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اور میں تمام تر ہمارے آنے والے اسلامی بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اپنے ملک کی حفاظت کیجئے اور اچھے سے اچھے افعال اور اعمال اختیار کیجئے. دعوت اسلامی کے مدی ماحول کو اختیار کیجئے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہین نبی جی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. Thank you.